زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہو گئی، زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہو گئی۔ حضرت والا دامت برکاتم العالیہ کے اس کلام کا یہ عنوان اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو یہ موقع دیا ہے اور جو یہ فرصت دی ہے اور جو یہ گھڑیاں اور کچھ ساعتیں عطا کی ہیں، اگر ہم نے زندگی کے ان لمحات کو غنیمت جانا اور ان سے صحیح فائدہ اٹھایا اور جس خالق اور مالک نے ہمیں یہ زندگی کے لمحات بطور امانت کے دیے ہیں، ہم نے انہیں اس کے حکم کے مطابق خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر ان کو قربان کیا، تو پھر تو یہ زندگی نعمت ہے، ورنہ دوستو یہی زندگی اتنی بڑی زحمت ہے اور اتنی بڑی زحمت کا سامان ہے کہ کافر قیامت کے دن یوں کہے گا
مالک پہ قربان ہو گئی،
کافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم میں داخل کر دیے جانے کے بعد نہ وہاں اسے موت آئے گی اور نہ زندگی میں زندگی، یعنی اسے زندگی بھی نہیں کہہ سکتے اور اسے موت بھی نہیں آئے گی کہ اس کا عذاب ختم ہو اور عذاب کا احساس اس سے ختم ہو، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ان کی کھالوں کو جب جلا دیا جائے گا تو پھر ہم ان کو دوسری کھالیں بدل کر دیں گے تاکہ وہ اسی طرح عذاب چکھتے رہیں، کب تک؟ انلمیٹڈ، اس کی کوئی لمٹ اور کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہے۔ دوستو حضرت والا پیغام دے رہے ہیں، اس میں عنوان میں یہ پیغام ہے کہ یہ جو شارٹ اور لمیٹڈ زندگی ہے، ویری ویری شارٹ اور بہت مختصر، اس مختصر زندگی کو مالک پر قربان کر دو تاکہ دائمی اور ہمیشہ کی زندگی اور وہاں کی نعمتیں ہم کو حاصل ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یادگار گویا کہ جو ہمارے لیے کل کا دن ہے، اگر ہم غور کریں تو اس کی تاریخ قربانی ہی سے جڑی ہوئی ہے۔ قربانی کا ایک معنی تو وہ ہے کہ آپ عامۃ الناس سے جا کے پوچھو، عوام سے، تو وہ کہیں گے کہ قربانی کا معنی کہ کل کو ہم پکڑ کر جانور کو ذبح کریں گے، یہ تو قربانی کا ایک معنی ہے۔ لیکن ایک قربانی کی ریئلٹی اور قربانی کی حقیقت اور قربانی کی گہرائی میں اگر جا کے دیکھو تو وہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی ساری آرزوئیں، ساری امنگیں، ساری تمنائیں اور جو جذبات ہیں سب کو قربان کر دینا، ختم کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ بیٹے حضرت اسماعیل، پہلے تو میں یہاں سے آپ کو عرض کروں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو معاملہ ہے وہ شروع سے اخیر تک ایک ہی فکر میں لگے ہوتے ہیں، وہ کیا؟ کہ مخلوق کو خالق سے کیسے جوڑے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے، میں اور آپ بچوں کے سلسلے میں بہت ساری فکریں رکھتے ہیں، میرے مرنے کے بعد ان کے مکان کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، ان کے لیے کوئی زمین چھوڑنی چاہیے، کوئی بلڈنگ چھوڑنی چاہیے، کوئی بینک بیلنس چھوڑنا چاہیے، ان کو کسی ایک ایسے سہارے پر چھوڑنا چاہیے کہ جس سے یہ اپنی پوری زندگی گزاریں۔ بہت مبارک ہے یہ فکر، لیکن جبکہ لمٹ اور ایک حد میں ہو جو حد شریعت نے متعین کی ہے۔ لیکن دوستو اصل جو فکر ہے اولاد کی وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ خدا کی راہ سے ہٹ تو نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین سے روح گردانی تو نہیں کریں گے، کہیں دین اور شریعت کو ذبح کر کے اور اپنی خواہشات کو اس پہ غالب تو نہیں کریں گے، یہ خواہشات اور آرزوؤں کو قربان کریں گے یا خواہشات اور آرزوؤں کے لیے میرے دین اور طریقے کو تو قربان نہیں کریں گے؟ اور سچی بھلائی اور سچی خیر اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ یہی ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جس طرح میں کامل خدا کا بندہ بن کر اور صحیح مسلم بن کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، اتباع کامل میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو کل جب 10-20-50 سال بعد میری اولاد یہاں دنیا سے میرے پاس آئے تو میں اس کا استقبال کروں اور آخرت کی خوشیوں میں ہم سب شریک ہوں. یہ ہے محبت حقیقی، یہ ہے محبت حقیقی. آپ پہلے پہنچ گئے اور اولاد دین سے ہٹ گئی، اب جب اولاد مرتی ہے اور جاتی ہے اور آپ کو پتہ اطلاع ہوتی ہے کہ وہ تو کہاں ہے، یہاں تو نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جہنم کے رخ پر چلی گئی، ادھر گئی. یہ خیر خواہی ہے اولاد کے ساتھ. دیکھیے روایت میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جو متعلقین، دوست و احباب پہلے دنیا سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ روح جیسے ہی دنیا سے جاتی ہے تو وہ سب اس سے ملنے آتے ہیں عالم ارواح میں، اور پھر اس سے سب حالات پوچھتے ہیں، خیر خیریت، بھائی آپ آئے، وہ میرے بھائی کا کیا ہوا، وہ میرا فلاں بیٹا تھا اس کا کیا ہوا، وہ میری فلاں بیٹی تھی اس کا کیا ہوا. تو وہ بتاتا ہے کہ وہ آپ کا جو بیٹا وہ تو 3 سال ہو گئے اسے تو انتقال کیے ہوئے. تو وہ کہتا ارے یعنی وہ آ چکا یہاں؟ ہاں آ چکا. او ہو، پھر تو اس کا مطلب وہ یہاں نہیں، وہ تو دوسری طرف گیا، جہنم کی طرف گیا ہے، وہ یہاں نہیں آیا. تو کیا یہ اولاد کی خیرخواہی ہے؟ کیا یہ اپنے بیٹوں اور بچوں کے ساتھ یہ خیرخواہی ہے؟ یہ دشمنی ہے، دشمنی کہ ہم نے ان کی آخرت اور عقبہ کو خراب کیا اور اس کی کوئی فکر نہ کی. یہ ہے خیرخواہی کہ اگر میں آج ایمان کو سلامت قبر میں لے کے جا رہا ہوں تو میری اولاد کیسے کل ایمان کو سلامت قبر میں لے کے جائے گی، تاکہ جنت کی اور آخرت کی ہمیشہ کی خوشیوں میں میں تنہا نہ رہوں بلکہ میرے ساتھ میرے بچے، میری بیوی بھی رہے. اور یہی بیوی سے حقیقی محبت ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. بیوی کے ساتھ یہ حقیقی محبت ہے کہ اس کی کڑواہٹوں کو تو کرے برداشت. ضمناً ایک بات آئی کہتا ہوں، جتنے ہم یہاں بیٹھے اگر یوں سوچے کہ بیوی کی طرف سے کچھ تلخ اور کڑواہٹ والی باتیں پیش نہیں آئے گی تو آپ اس کو بھول جائیں. جو بات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق اور زبان نبوت سے نکلی اس کے خلاف کبھی ہو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی العین ایسر سے پیدا ہوئی، ان کی فطرت میں ایک قسم کا، خاص قسم کا ٹیڑھ اور کجی ہے. ان ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم چاہو کہ بالکل سیدھا کر دو توڑ تو سکتے ہو لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی. بس یہی راستہ ہے کہ تم ان سے نفع اٹھاؤ اس حال میں کہ ان میں وہ کجی ہے، اس کجی کو برداشت کرو. اور اگر نہیں ہوتی برداشت تو پھر کیوں چلے ہو نکاح کرنے کے لیے، کیوں چلے ہو عورت رکھنے کے لیے؟ اگر برداشت نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو، ورنہ عورت آئے ذرا سا کچھ دیکھا خلاف طبیعت، طلاق طلاق طلاق، یہ آج کل خوب ہو رہا ہے. طلاق کو ہم نے عورت کی سزا بنایا. ارے طلاق عورت کی سزا قرآن میں کہاں ہے؟ جب وہ نافرمانی کرے تو 3 باتیں آئی ہے. سب سے پہلی ہے واہجرون فی المساجد، ہے ان کو خوابگاہوں میں الگ چھوڑو. اس کے بعد ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا مار مارو، ضربن غیر مبرح، ایسی مارنی جو آج کل مارتے ہیں، ایسی مار کے بدن پہ نشانات ڈالنے والی نہ ہو، ایسی مار جو بدن پر نشانات ڈالنے والی نہ ہو، کھال ادھیڑ دینے والی نہ ہو، خون نکال دینے والی نہ ہو. چے جائے کہ آج کل ہڈیاں پسلیاں توڑتے ہیں، اتنا مارتے ہیں جیسے کسی جانور کو مارا جا رہا ہو. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خاص طور سے عورتوں کے سلسلے میں سفارش فرمائی کہ یہ تمہارے تابع، تمہاری خدام ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں سفارش فرمائی، وعاشروہن بالمعروف، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں رب ہوں، میں تم کو کہہ رہا ہوں اے مردو، اے مردو، یہ جو عورتیں ہیں ذرا ڈھنگ سے رہنا ان کے ساتھ. سوچنا چاہیے کہاں کہاں سے کس کس کو چھوڑ کے وہ آئی. اور اگر اس سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو، حکم بلاؤ، ایک حکم ادھر سے، ایک حکم ادھر سے، ایک اس فریق کا ایک آدمی جا کے بیٹھے، اس فریق کا ایک آدمی جا کے بیٹھے اور مسائل سارٹ آؤٹ کرے، پرابلم نکالے، سلجھائے مسائل کو. ان 3 کے بعد ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ خدا تعالی نے اعلان کیا قرآن میں کہ اگر یہ دونوں جانب کے فریق، دونوں فریقوں کا حکم اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے اور دل میں ان کے یہ جذبہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم دونوں کے درمیان کوئی یہ سب پرابلم ختم کر ڈالیں گے، ایسی کوئی شکل نکالیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ ضرور اللہ ایسی موافقت کی شکل نکال دیں گے اور ان کے اندر یہ صورت پیدا کر دیں گے. اور آج کل ذرا کچھ ہو طلاق، ذرا کچھ ہو طلاق. میں تو طلبہ سے کہتا ہوں، میرے عزیز و عورت طلاق دینے کی چیز نہیں ہے. جب عورت کو تم نے اختیار کیا، پہلے تحقیق کرو، اس کے اخلاق دیکھو. صورت پہ مرتے ہیں، مال پہ مرتے ہیں، اور جاہ پر مرتے ہیں کہ بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے. کل کو جب تم کو نچائے گی، جب پتہ چلے گا. جی، یہ عورت جب نچائے گی، جب پتہ چلتا ہے کہ بہت حسن پر مرے، بہت خاندان پر مرے. دیکھنے کی چیز اخلاق ہے، اخلاق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمارے اتنے محسن ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہماری خیرخواہی کیا ہے اور بدخواہی کیا ہے. ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا نہیں جانتے کہ ہم صحیح قدم اٹھا رہے ہیں کہ غلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ پکڑ کے قدم قدم پہ سمجھاتے چل رہے ہیں. اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اعجاز بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب سے بچہ پیدا ہوا، جبھی سے ہمیں قدم قدم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر تعلیمات دی، یہاں تک کہ قبر میں رکھ دیے جانے تک. اب اس کے دائرے کو اور وسیع کیجئے. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے. تو آپ کہیں گے کیا؟ ایک حدیث شریف ہے، بہت عجیب مضمون، یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں میں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت علم والا ہے، میرے پاس بڑا علم ہے. کچھ بھی نہیں، یہاں بیٹھتا ہوں، حضرت والا کی توجہات دعائیں، اور آپ حضرات میں سے بہت سے طلب صادق لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بات دل میں ڈالتے ہیں، ورنہ میں تو بالکل خالی ہوں. حقیقت یہ ہے، بس پڑھی لکھی ہوئی چیزیں مجھ کو یاد آ جاتی ہیں، میں بیان کرتا ہوا چلتا ہوں، ورنہ میں کوئی خاص مضمون لے کے بیٹھا ہوں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے میں صرف اپنی حیثیت ایک واسطے کی سمجھتا ہوں. میری طرف ان میں سے کسی چیز کی نسبت اگر میں خود سمجھوں تو دھوکہ ہے، اور اگر آپ کریں تو بھی دھوکے میں آپ. یہ ایسی بات نہیں ہے. اس لیے میں یہاں سے نکل کے وہاں باہر جا کے کرنے لگوں تو یہ سب باتیں بیان نہیں کر سکتا میں. یہ یہاں کی خاص برکت ہے. اس لیے میں کمرے میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ سنتے تو ہیں برکت برکت برکت، تبرک کیا ہے، لیکن یہاں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آ کر مشاہدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں بچے کو فرشتے کو بھیجتے ہیں، جب روح ڈالتا ہے نا، جا کے چار چیزیں لکھو. چار چیزیں کیا کیا؟ اس کی روزی لکھو، اس کا عمل لکھو، اس کی اجل اور مدت لکھو، اس کا سعید و شقی ہونا لکھو، وہ نیک عمل کرے گا یا کیسا، اور اس کی روزی، اس کا رزق. یہاں سے کیا سبق نکلا؟ ہم میں کتنے بیٹھے ہیں، کتنے بچے ہیں؟ کہ دو. ارے بہت ہے بھائی، میری انکم ہی کتنی ہے، اور بچے ہوں گے تو کیا ہوگا، کہاں سے لاؤں گا میں؟ مولوی لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ورنہ ایک دیکھو، پانچ بچے، چھ بچے، آٹھ بچے، کہاں سے؟ 5000 میری انکم، 8000 انکم، ابھی خرچ پورا نہیں ہوتا، اور آئیں گے تو کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، اے امت، اس دھوکے میں مت پڑ، وہ جو آ رہا ہے نا، وہ اپنا رزق خود لے کے آ رہا ہے، وہ تمہارا نہیں کھائے گا، نہیں، وہ خود لے کے آ رہا ہے. اور آگے بڑھ کے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک شخص نے جا کے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ، میں تو بہت کچھ کرتا ہوں، یہ گھر میں ایک بیٹھا ہے یا کچھ کرتا نہیں ہے. تو کیا ارشاد فرمایا؟ انتم ترزقون بضعفائکم. یہ جو تمہارے اندر ضعفا ہے نا، جو کچھ کر نہیں پاتے، گھر والی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. انتم ترزقون بضعفائکم. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صبح سے نکلا اور شام تک میں نے محنت کی تو میں کما کے لایا، یہی تو غلط خیال ہے، یہ غلط سوچ ہے. تمہاری صرف صحیح کوشش تھی، جو تمہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی برکت سے، وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں، ان سب کی جو تم کفالت کیے ہوئے ہو، ان سب کی برکت سے دیا. تمہاری ہی جیسی کوشش بہت سے کرتے ہیں، کیوں ان کو اتنا نہیں ملتا؟ اگر یہ رزق کوشش سے جڑا ہوا ہوتا تو جو کوشش تمہاری جیسے بہت سے کر رہے کیوں نہیں ملتا؟ تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی پیدا بھی ہم نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے متعلق معلومات فراہم کی کہ تمہارا رزق لکھا جا چکا، عمل کیا کرو گے، اچھا کرو گے، برا، کتنے دن یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں اس دنیا میں کتنے دن ٹھہرنا ہے، مقرر ہے، ایک گھڑی بھی دائیں بائیں آگے پیچھے ذرا بھی نہیں ہو سکتا جتنا ٹھہرنا ہے. اور شقی ہے کہ سعید ہے، نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، وہ فرشتہ آگے یہ بھی لکھتا ہے. اور اس سے آگے جائیں، ابھی تک حمل بھی نہیں ٹھہرا، ابھی تک آپ کی والدہ یعنی وہ لڑکی جس کا رشتہ ہے تو شوہر کو بتایا جا رہا ہے کیسی عورت سے نکاح کرو، تقوی والی نیک صالح عورت سے نکاح کرو، متقی پرہیزگار، حسن پر مت مرو، مال پر مت مرو، لیکن اور جاہ اور منصب پر مت مرو. لیکن ایک بات بہت اہم آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ جو عام طور سے سنی سنائی اور کہیں کہلائی نہیں جاتی، وہ یہ حسن حسن مقصود تو نہیں لیکن ملحوظ رکھا جا سکتا ہے. ملا علی قاری نے لکھا،
یہ اشعار ہمارے پیارے شیخ سیدنا مرشدنا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز بیت حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامن برکاتہم کے. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے. اس نفس کو لیلا کی غلامی سے بچا کر، اس نفس کو لیلا کی غلامی سے بچا کر، اس نفس کو لیلا کی غلامی سے بچا کر، مولا کا فقط شیخ سے بنوا کے رہیں گے، مولا کا فقط شیخ سے بنوا کے رہیں گے. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے. لیلا کے لیے نفس نے کی دشت نوردی، دشت نوردی یعنی صحرا میں مارے مارے پھرنا، جنگل میں مارے مارے پھرنا. لیلا کے لیے نفس نے کی دشت نوردی، لیلا کے لیے نفس نے کی دشت نوردی، اب ہم در مولا پہ اسے لا کے رہیں گے، اب ہم در مولا پہ اسے لا کے رہیں گے. لیلا کے لیے نفس نے کی دشت نوردی، لیلا کے لیے نفس نے کی دشت نوردی، اب ہم در مولا پہ اسے لا کے رہیں گے، اب ہم در مولا پہ اسے لا کے رہیں گے. مرشد پہ فدا رہتے ہیں اور اذن خدا سے، مرشد پہ فدا رہتے ہیں اور اذن خدا سے، وہ ہم کو رہے راستے پہ اب لا کے رہیں گے، وہ ہم کو رہے راستے پہ اب لا کے رہیں گے. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے۔ انگینیاں دنیا کی تو دھوکے کا ہے سامان، رنگینیاں دنیا کی تو دھوکے کا ہے سامان، جنت میں اپن دیکھیے کب جا کے رہیں گے، جنت میں اپن دیکھیے کب جا کے رہیں گے، جنت میں اپن دیکھیے کب جا کے رہیں گے۔ لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے۔ لیکن صدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے، لیکن صدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے۔ جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے، جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے، وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے، وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے۔ ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے۔ ہر ایک تمنا کا صنم توڑ چکا ہوں، ہر ایک تمنا کا صنم توڑ چکا ہوں، مولا میرے اس دل میں ضرور آ کے رہیں گے، مولا میرے اس دل میں ضرور آ کے رہیں گے۔ گو درد محبت کو سمجھنا نہیں آسان، گو درد محبت کو سمجھنا نہیں آسان، لیکن میرے مرشد اسے سمجھا کے رہیں گے، لیکن میرے مرشد اسے سمجھا کے رہیں گے۔ ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے۔ بس مولانا منصور صاحب دام برکاتم کا یہ مقطع ہے۔
ناصر جو رہے عشق میں بنتی ہے حجابات، ناصر جو رہے عشق میں بنتی ہے حجابات، ہم ایسی تمناؤں کو ٹھکرا کے رہیں گے، ہم ایسی تمناؤں کو ٹھکرا کے رہیں گے۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤه الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس نیت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں اور عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی فائدہ ہو جائے گا. حضرت والا سے بہرا سنا گر گرفتار صفات بدشدی ہم چوں دوزخ ہم عذاب سرمدی. اے میرے بھائی سو میں سے اگر ہم نے 99 گناہ چھوڑ دیے ایک گناہ میں بھی اگر ہم مبتلا ہیں تو ہمیں دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, ہماری ذات پھر خود دوزخ ہوگی. حضرت فرماتے تھے کہ محبت جو ہے وہ غذا ہے, محبت غذا ہے روح کی اور دل کی غذا ہے, اور جو روح ہے اس کی غذا فرما برداری ہے, اور نفس جو ہے اس کو چاہیے گناہ, جس کو جو غذا دیں گے وہ طاقتور ہو جائے گی. اور فرمایا محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں شیخ سامنے ہے. ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے, لیکن محبت وہ کام آتی ہے جو اطاعت کے ساتھ ہو, اور ہر بات کی اطاعت. یہ نہیں کہ جو ہمارے لیے آسان ہے اس کی اطاعت کر لی, جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا. حرام عشق لڑکے اور لڑکیوں سے ہوتا ہے, حرام عشق ٹی وی نیٹ کیبل سے ہوتا ہے, اٹھتے رات جاگتے ہر وقت بس نیٹ کیبل میں پڑا ہوگا, فیس بک میں اور وہ واٹس ڈاؤن میں اور ان چیزوں میں پڑا ہوا ہوگا. واٹس اپ گئے, یہ واٹس ڈاؤن ہے, یہ ان چیزوں میں پڑا ہوا ہوگا. اب حرام عشق میں لڑکی کہتی ہے اس بات مان لیتا ہے. حضرت نے فرمایا مجنو پاگل ہو گیا, اور فرحات نے شیر کے کہنے میں آ کر پہاڑ کو کھود ڈالا, وہاں سے دودھ کی نہر نکلے گی. کیا کھوپڑی الٹی تھی؟ نہیں تھی, پاگل تو بعد میں ہوا, پہلے یہی پاگل ہو گیا کہ پہاڑ کو کھود رہا ہے. حرام عشق جو کٹر لائن کا اور دوزخ میں لے جانے والا, اور دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے اس کی. حرام عشق لڑکے سے یا لڑکی سے ہو, حضرت والا فرماتے ہیں کبھی اس کو چین نہیں ملے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا, کہ ہر وقت زندگی اور موت, جو قبر جو آخرت کی حیات ہے دوزخ کی, موت اور زندگی میں تڑپتا رہے گا. نہ موت آئے گی نہ زندگی آئے گی حرام عشق میں. اور اگر اس کی, کیونکہ لڑکی جو ہے وہ 10 لڑکوں سے دوستیاں رکھی ہوئی ہے, جو ابھی حضرت مفتی امجد صاحب فرما رہے تھے, میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں سن رہا تھا کہ شادی کے لیے جو ہے وہ حسن کو مت دیکھو, قبیلے کو مت دیکھو, ایکشن کو مت دیکھو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے دین کو دیکھو, اچھے اخلاق کو دیکھو. شکل دیکھ کر کیا ملے گا؟ وہ تو 10 دن کے اندر شکل کا بھوت اتر جائے گا, نہیں اترا تو ایک بچے کے بعد اتر جائے گا, نہیں اترا تو 5 سال کے بعد. حضرت فرماتے ہیں حکومت بدلتی ہے تو 5 سال کے بعد حسن کی حکومت بھی بدلتی ہے. وہ چاہے کتنی بھی کھال کھچوائے, کتنی بھی کھال کھچوائے, یعنی کہ بیوٹی پارلر میں جائے لیکن بوڑھی تو ہوگی. اس کے بعد وہ محبت جو شادی سے پہلے تھی, جس شادی کی ابتدا حرام عشق سے ہو, حضرت مجدد فرماتے تھے کہ عشق مجازی, یعنی کہ حرام لڑکے اور لڑکیوں کا حرام عشق, عشق مجازی عذاب الہی ہے. اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے گا؟ بعض لوگ, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے آیت پڑھی, ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا, جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا, ہماری بات نہیں مانے گا, اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. حضرت میں معافی چاہتا ہوں, میں اپنے دوست کو جانتا ہوں, شراب میں ڈوبا رہتا ہے, زنا تو اس کے لیے ایسا ہے جیسے مکھی کو ہٹا دیا, لڑکوں کے اندر گھسا رہتا ہے گندے مقامات میں, نیٹ کیبل وہ نہیں چھوڑتا, شراب وہ نہیں چھوڑتا, چرس وہ نہیں چھوڑتا, شیش وہ نہیں چھوڑتا, لیکن پراڈو جیپ میں گھوم رہا ہے, ہا 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 کر کے ہنس رہا ہے. تو اللہ بچائے اس بات سے کہ ہم کوئی اعتراض کریں قرآن پاک پر یا شک کریں. لیکن حضرت آپ اللہ والے ہیں, تعلیم کے لیے فرما دیں تو آپ نے کتنی بار یہ آیت پڑھی, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نافرمان سود خور راشی زمیندار جو ہے وہ بیچارے مزدوروں پر ظلم کرنا, زمینوں کو دبانا, اس کو ادھار دے کر پھر جب فصل سے پہلے ہی قیمت طے کر کے حرام طریقے سے وہ پیسوں پر قبضہ کرنا, تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ورلڈ ٹور کر رہے ہیں. اور جو کوئی ایک پانی کا جہاز نکلا ہے بہت برسوں سے, جس میں 5-5, 6-6, 7-7 فلور ہیں, اس پانی کے جہاز کے اندر ہر گناہ کی چیز, کلب ناچ ہر چیز اس میں, شراب کے بار کتنی ہوٹلیں اس کے اندر ہیں. بڑے بڑے مالدار جاتے ہیں, فرض کریں 500 گئے, واپسی پر 450 ملیں گے, وہی 50 کہاں گئے؟ کا سمندر میں چھلانگ لگا کر کتے کی موت مر گئے. آپ تو سکون کے لیے نکلے تھے, پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہر چیز میں جو ہے وہ آپ کو مزہ مل رہا تھا نا, یہ مزہ حرام ہے, اس کا انجام بھی حرام ہوتا ہے گناہوں کے ساتھ. جوتے پڑتے ہیں, حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہتھوڑے دل پر ہیں, ہتھوڑے دل پر ہیں, مغز دماغ پر کھونٹے, بتاؤ اس کے مجازی کے مزے کیا لوٹے. آگ لگی ہوتی ہے, آگ کے لڑکی اس سے بات کیوں کر رہی ہے؟ کالج میں کتنے پھڈے ہوئے آج تک, قتل تک ہو گئے, سر پھاڑ دیے سریوں سے, کیوں؟ کہ وہ لڑکی دوسرے کے ساتھ بھی لائن دے رہی ہے, اب وہ دوسرے کو مار رہے ہیں کہ تو نے اس کو کیوں بات کی. وہ خود بات کر رہی ہے, گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے, تم ہم کو مار رہے ہو, کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. زنجیروں سے, ڈنڈوں سے سر, ایک لڑکی کے لیے اپنے بھائی کے سر پھاڑ دیا, 21 ٹانکے لگ رہے ہیں, کیوں؟ چین نہیں ہے نا.
اور اللہ والوں کی مجلس میں آدمی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، اے اللہ اور بھیج دیجئے، اے اللہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا درد دل کا مزہ سب کو سنگا دیجئے۔ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ ایک حرام عشق میں ایک لڑکا اور آ جائے تو لڑائی جھڑائی شروع ہو جائے گی، غنڈے کو پیسے دیں گے اس گلی سے گزرنا، اس کو خوب ٹھکائی کرنا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں۔ اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کالج یونیورسٹی میں یا کسی محلے میں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، کوئی قریب گیا تو، یا ورنہ آگے فل ان دا بلینکس خود کر لوں۔ یہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عشاق جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا کے کفار ایمان لے آئیں، سارے ایمان والے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ جائیں، اور اللہ آپ کریم ہیں، مجھے بھی نہیں محروم فرمائیے گا، میرے اولاد کو بھی نہیں محروم فرمائیے گا۔ چہرے پر لعنت برستی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ کسی دوست سے ملنے گیا اور اس کو کہا، ارے یار تمہارا یہ کتا تو بالکل شیر لگتا ہے، کہ اڑے شیر ہی ہے، حرام اس کی وجہ سے شکل کتے جیسا ہو گیا ہے۔ یہ انجام ہے۔ حضرت فرما دیتے کہ جو دل کے لوٹے میں ہے ٹونٹے سے وہی نکلے گا۔ اگر دل کے لوٹے میں گناہوں کے گند بھرے ہوئے ہیں تو منہ سے گند ہی نکلے گا۔ زیادہ تر ماں باپ سے لڑنے والے، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، حرام عشق والے ہیں۔ ماں باپ کے پیسے چوری کر کے دے رہے ہیں لڑکی کو۔ جو نوجوان توبہ کرے، پوچھا بھائی موبائل کا تمہارا کتنا خرچہ ہے؟ 3,000 روپے۔ کتنے برسوں سے؟ 10 سال سے۔ 360,000 ہوئے جو تم نے موبائل پر ضائع کیے۔ ماں باپ کو کچھ ہدیہ دیا؟ ایک زبان سے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلے گا۔ لڑکیوں کو دیا؟ دکانوں پر جا کر پرفیوم چوری کر کے لڑکیوں کو دے دیا۔ مسلمان چوری کر رہا ہے دکان سے۔ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک دادا تھا بچے کو سمجھا رہا تھا، تم لوگ ایک ہو یہ چوریاں کرتے ہو، گڑبڑ کرتے ہو دکان پر، ایک ہم تھے کہ وہاں پر دکان، اب اس وقت پیسے بھی کم تھے، کہ ایک ہم تھے، بڑی بڑی چیزیں رکھی رہتی تھی، ہم نہیں اٹھاتے تھے، اور 10 روپے کے اندر بہت سی چیزیں ہم لے آتے تھے دکان سے۔ تو بچے نے کہا، دادا اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے۔ بچہ اس کو الٹا مطلب لے گیا کہ دادا 10 روپے میں مال چرا کے لے آتے تھے، دادا اس وقت میں سیکورٹی کیمرے نہیں تھے۔ تو یہ حرام عشق اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ عشق مجازی جسے کہا جاتا ہے، ہر وقت پریشان، ڈپریشن، ٹینشن، ویلیم 5، ویلیم 10، ویلیم 20 پہ ٹین بجاتے ہوئے گدو بندر۔ ابھی ایک اس سفر میں تھانہ بلا خان ہم گئے تھے، تو ایک آخر میں جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، ایک نوجوان آیا، کہ چند دن ہوئے گدو بندر سے چھوٹ کر آیا ہوں اور مجھے شاکس لگے ہیں، شاکس۔ نوجوان نے اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ پھر وہی حضرت والا کا طریقہ کہ پتا چلتا ہے کہ حرام عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں یا چرس پی رہے ہیں، اس وقت کھوپڑی آؤٹ ہو گئی، اس کو مار رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں۔ تو آخری انجام پھر اللہ معاف فرمے گدو بندر کا ہوتا ہے۔ اور جس حسن پہ مرے تھے، ابھی 3-4 واقعات آئے ہیں 2-3 مہینوں میں، 3 مہینے، 2 مہینے، مہینے میں طلاق۔ بھائی محبت کی شادی تھی نا، پھر طلاق کس چیز کی؟ محبت کی شادی تھی، طلاق کس چیز کی؟ کہا وہ لڑکوں سے اس کی دوستیاں تھی کالج میں، اب وہ دوست گھر پر چلے آ رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، میں غیرت مند ہوں، میں نے برداشت نہیں کیا۔ تو تیری اس وقت غیرت کہاں گئی تھی جب حرام عشق کر رہا تھا؟ جس شکل کو دیکھا وہ تو بگڑ گئی، حالانکہ 3 مہینے میں تھوڑی بگڑی، لیکن یہ برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ سب آپس میں پکنک پر جانا اور فارم ہاؤس پر جانا، وہ تو دوستیاں لگی ہوئی ہیں۔ 5-5 سال میڈیکل پڑھا اور ہاؤس جاب کیا، اس میں تو سب لڑکے اور لڑکیاں آپس میں نعوذ باللہ دوست ہو جاتے ہیں۔ اب شادی کے بعد دوستی کا ختم، جو شادی بھی کی تو ہوٹل میں کی اور مکس گیدرنگ میں کی، تو ایک دوسرے کے پاس آ رہے ہیں، لڑکی ہاتھ ملا رہی ہے۔ ایک واقعہ سنا، اب تک سمجھ میں نہیں آتا، جو صاحب وہاں موجود تھے وہ ان کا گناہ ان کے ذمے۔ وہ بتا رہے تھے کہ باپ اور بیٹی، ولیمہ تھا، باپ اور بیٹی ناچتے ناچتے ہر ٹیبل پر مبارکباد لے رہے تھے، باپ اور بیٹی۔ اب پہلی دفعہ سنا میں نے، بڑا وقت گزر گیا ہے، ابھی تک دل مطمئن نہیں۔ اور وہ آدمی مجھے پتا ہے جھوٹ کیوں بولے، اور وہ اس کا اپنا عمل ہے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی کی جگہ پر جانا ہی نہیں ہے۔ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، اللہ کی نافرمانی پر جانا ہی نہیں ہے۔ تو دعوت کی بات اور اس کی بات نہیں ہے، ہر جگہ، چاہے وہ وی سی آر ہو، چاہے نیٹ ہو، چاہے کیبل ہو، چاہے غیبتیں شروع ہو جائیں، چاہے جو بھی معاملات ہو، وہاں اٹھ کے بھاگنا ہے، بھاگنا ہے وہاں سے، آہستہ آہستہ بھی نہیں جانا ہے، ورنہ پکڑے جائیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حالت پر رحم فرمائے۔ حضرت والا کے ایک ملفوظ خزائن شریعت طریقت میں ملا، بابا کے پاس 3-4 دن پہلے پڑھ رہے تھے، پہلے اس کو سنا دیتا ہوں، زبانی بتانے میں مزہ نہیں آئے گا، مضمون ہے 5 لائن کا، میں بتاؤں گا آدھی لائن میں زبانی، اس سے بہتر ہے کہ اس میں زیادہ مزہ ہے، وہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دیں. علاج الغضب بابا کے پاس 8-10 دن پہلے پڑھنا شروع کیا تھا, 12 دن پہلے, چار رات کو پڑھ سکے تھے, میرا سفر ہو گیا تھا تو رات کو دوبارہ پڑھا جہاں سے آگے مضمون تھا. بس نیند آتے تک مست ہوتا رہا میں کہ ہمارے حضرت نے ہمارے لیے کیا کیا خزانے چھوڑے. حضرت فرما دیتے ہیں نا ہمارے, میرے باپ دادا بڑے امیر ہیں دینی حساب سے, تو ہمارے بابا بھی کتنے امیر ہیں. یعنی کہ فجر میں تھوڑا سنایا, آدھا صفا سنایا فجر میں, دیر ہو گئی تھی ذکر وغیرہ سے, آدھا صفا صرف سنایا, اور جب ختم کر کے اٹھے 10 لوگ بتا رہے ہیں کہ دل نور سے بھر گیا. 3 لوگوں نے بتایا میں اس کتاب کو کئی بار پڑھ چکا ہوں, علاج الغضب. یہ پہلے حضرت والا کا ملفوظ پڑھ لیتا ہوں جو خزانے شریعت طریقت میں ہے, غور سے سنیے گا. یہ جب حضرت, فرض کریں حضرت والا خواتین کو نصیحت فرما رہے ہیں, پردے سے حضرت کا بیان ہوتا تھا خواتین میں, حضرت نے یہ فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرنا, تو عقل مند ہوگا اپنے لیے بھی سوچے گا. بار بار شیخ نہیں کہیں گے کہ چچا ماموں خالہ پھوپھی سب کی عزت کرنا ہے, اچھے اخلاق سے رہو شوہر کے ساتھ بیوی کے ساتھ, یہ بار بار نہیں کہا جاتا. عقل مند آدمی اپنے لیے سمجھے گا. ایک صاحب جو دنیاوی تعلیم کے لیے بیرون ملک گئے تھے, امتحان میں رہ جانے سے مغموم تھے, باہر ملک میں تھے فیل ہو گئے تھے. اب مغموم تھے نا تو ایسے 50 غم تو سب کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اب یہ ہم نے سوچا کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں, میں تو لندن گیا ہی نہیں, میرے لیے تھوڑی ہے, نہیں سب سے پہلے میرے لیے. تو فیل ہو گئے تو بہت مغموم تھے. ان کے خط کے جواب میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ وظیفہ اور دعا سے مقصود حق تعالی کی بارگاہ میں اظہار عرض ہے, اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے. دعا سے صلاۃ الحاجات سے کوئی چیز مانگنے سے اللہ کے دربار میں اس کو پیش کر دیا. اس کے بعد حق تعالی کی مرضی پر سر تسلیم خم رکھنا اور راضی رہنا بندوں کے لیے آداب بندگی ہے. جا دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہیں ادھر بھی. ہر ایک آدمی کالج میں دعا کرتا ہے کہ اللہ میں فرسٹ آ جاؤں, ہر ایک محنت بھی کرتا ہے, سب فرسٹ آتے ہیں کیا؟ تو اب کوئی یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی فرسٹ میں نہیں آیا, بھائی مقصود فرسٹ نہیں. آگے دیکھیں حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عرضی پیش کر دی, اس کے بعد حق تعالی کی مرضی پر سر تسلیم خم رکھنا اور راضی رہنا بندوں کے لیے آداب بندگی ہے. کسی ناکامی سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. نوکری نہیں مل رہی, میں نے پڑھ لیا اتنی ڈگری, اب تک جاب نہیں ملی. کسی ناکامی سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. خیر اور بھلائی اور عزتوں کے عطا کرنے کے اللہ تعالی کے پاس بے شمار راستے ہیں. دوبارہ سن لیجئے, خیر اور بھلائی اور عزتوں کے عطا کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار راستے ہیں. کیا مطلب؟ گن نہیں سکتے. پھر سن لیجئے کہ خیر اور بھلائی اور عزتوں کے عطا کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار راستے ہیں. ایک ہی راستے پر نظر اور اصرار خلاف بندگی ہے. مجھے یہی چاہیے خلاف بندگی ہے. وہ مالک ہے, جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے, جہاں اللہ تعالیٰ چاہے جہاں تجلی دے. اتنا حضرت کہ کسی نے کہا ہم بدنظری نہیں کرتے, حضرت ہم نامحرم سے بدنظری نہیں کرتے, ہم ڈیزائنوں کو دیکھتے ہیں ڈیزائنیں کیسی ہیں. حضرت نے فرمایا ڈیزائنوں کو گولی مارو, سوچو ڈیزائنر کیسا ہوگا. یہ تو سڑنے والی ہیں, گلنے والی ہیں, ہگنے والی ہیں, موتنے والی ہیں, ہوا کھولنے والی ہیں, بوڑھی ہونے والی ہیں اگر زندہ رہی تو. ورنہ حضرت فرماتے تھے جاؤ قبرستان دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ کون سے قبرستان میں جوان لڑکی اور لڑکے نہیں لیٹے ہوئے. اگر یہیں سے ہمارے دوست آگے آ جائیں گے سنت کی نیت سے, یہیں سے ہر ایک میں بھی ایسے ہل جاؤں جس طرح حضرت نقل فرما دیتے, سنت کا ثواب مل جائے گا. واجہ ہنگو بیا چیئے واجہ, بڑھاپا آ گیا لیکن ابھی تک وہ چلو کچھ نہیں کہتے. یہ اتنا واجہ آگے نکل رہا ہے, پتا چلا دیوار سے ہی توڑ کے باہر نکل جائے گا. ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی, گھبرا رہی تھی, دیوار توڑ کے گھر میں گھس گئی. وہاں وہ بےچارا پارک میں جو ہے وہ اپنے پارک میں اخبار پڑھ رہا تھا, گھبرا گئی کہ ایکسکیوز می, وہ صدر کا راستہ کون سا ہے؟ کہ یہ دیوار توڑ دے پیچھے صدر ہی ہے. تو یہ واجہ بھی ہمارا دیوار کراس کر کے جا, کتنی جگہ بن گئی ماشاءاللہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ مکہ شریف میں دار الابرار میں ٹھہرتے تھے پہلے, پھر بلڈنگ ٹوٹ گئی. دار الابرار میں پہلے ٹھہرتے تھے, کمرہ چھوٹا سا تھا لیکن حضرت والا فرماتے تھے اور آگے آؤ اور آگے آؤ اور آگے آؤ اور آگے آؤ, یہاں تک کہ حضرت کی چارپائی کے نیچے ہمارے ٹانگیں چلی جاتی تھیں. جب لوگ باہر نکلتے تھے یقین کرنا بڑے بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنے لوگ اس کمرے میں آئے کیسے. حضرت فرمایا سنت. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے, ایک صحابی آئے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہل گئے, آئیے 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 بیٹھیے بھائی, چائے وہ کھجور لاؤ پانی لاؤ, جو بھی مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یہ یاد رکھیے گا, جو بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پوچھنا تھا حضرت والا فرماتے تھے ہم پر اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے احسان ہے, وہ ہماری تربیت کے لیے پوچھتے تھے, جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت میرسا پوچھتے تھے, تو کوئی خدا نخواستہ کوئی شک شبہ تھوڑی تھا, ہماری تربیت کے لیے. تو اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی جگہ ہے آپ ہل گئے. فرمایا آنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے, یہاں تک کہ دار الابرار کے اس کمرے میں جگہ نہیں ہوتی تھی, حضرت والا فرماتے تھے سنت کا ثواب لے لو ہل جاؤ, ہلنے کے بعد پھر دو آدمی کی جگہ بن جاتی تھی. تو اس طرح میں نے ہلنے کا کہا تو یہاں تو جگہ بہت بن گئی ماشاءاللہ, اور بھی ہمارے بس میں ہو تو اور چوڑائیاں کر ڈالیں. دعا کریں برابر کا بھی پلاٹ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, پھر اور جڑ جائیں, پھر اور برابر والا مل جائے اور جڑ جائیں, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اس ٹینگر کے اندر حضرت نے بیماری تھی, طبیعت ناساز تھی, اس ٹینگر میں حضرت نے دعا مانگی کہ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے جمبو عطا فرما اور گروہ عاشقاں عطا فرما, لے کے پھر سے اڑتا رہوں جہاں جانا ہو وہاں جانا. ایک صاحب ہنسے تو حضرت والا نے ڈانٹ لگائی کہ ہنستا کیا ہے, یا دنیا کے اندر ہی بادشاہوں کے پاس اور امیر لوگوں کے پاس اپنے جہاز ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں جہاز دینے پر قدرت نہیں رکھتے کیا؟ فرمایا میں نے دل سے دعا مانگی, ایسی نہیں مانگی, بادشاہ اللہ والے نہیں چاہتے, لیکن مثال کے لیے حضرت سمجھا دیتے, مانگو بادشاہ رہو فقیری پہ راضی, مانگو بریانی کباب رہو چٹنی روٹی پہ راضی. فرمایا بڑے مولا ہیں تو بڑی چیز مانگو نا, یہ کیا ہے اللہ کھوتا گاڑی دے دے, ارے مانگو مرسیڈیز کھوتا مل جائے تو کوئی برائی تھوڑی ہے کوئی. وہ جو بےچارے حضرت فرماتے ہیں محنت کر رہے ہیں, گدا گاڑی کو چلا رہے ہیں ایسے گرمی کے اندر, فرمایا اللہ کے نزدیک وہ اس سے پیارے ہیں جو اربوں یا خربوں ڈالر کی رشوت اور حرام سے کام چلا رہے ہیں, اس سے زیادہ یہ محنت والا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا نے فرمایا کہ سب سے سوال کیا کہ ایک ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر ہے, ریٹائرڈ فوجی ہے, فجر میں ایک گھنٹہ پہلے آتا ہے, فجر کے ایک گھنٹہ بعد نکلتا ہے, ظہر میں ایک گھنٹہ پہلے آتا ہے, ایک گھنٹہ بعد میں نکلتا ہے, عصر میں 20 منٹ پہلے آتا ہے, مغرب تک وہیں رہتا ہے, مغرب سے عشاء تک مسجد میں رہتا ہے, اور فرمایا ایک مسجد کے برابر مارکیٹ میں ایک آلو بیچتا ہے, لے لو آلو لے لو آلو, وہ تیار رہتا ہے اور جیسے ہی دیکھتا ہے تکبیر ہوئی کپڑا ڈالا اور گیا, اور اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کوئی امرود نہ چرا لے وہاں سے, اور جیسے ہی نکلا فوراً مختصر سنت پڑی باہر آ گیا, ہر نماز میں ایسے ہی کر رہا ہے. فرمایا بتاؤ کس کا ثواب زیادہ ہے؟ تو سب نے کہا حضرت اس کا ثواب زیادہ ہے جو ریٹائرڈ ہے اور اتنے گھنٹے مسجد میں گزار رہا ہے. فرمایا نہیں, آلو والا بیچنے والا اس کے نمبر زیادہ ہے. کیوں؟ فرمایا وجہ کیا ہے کہ اس کا مجاہدہ بڑھا ہوا ہے, مجاہدہ بڑھا ہوا ہے, دل مسجد میں لگا ہوا ہے. حدیث پاک ہے نا, جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوگا وہ قیامت کے دن عرش کا سایہ پائے گا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے رب نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو اس کو عرش کا سایہ ملے گا. کیا حضرت والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ. فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو مفہوم حدیث پاک کا عرش کا سایہ ملے گا. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا. فرمایا اللہ تعالیٰ کے گھر میں جس کا دل اٹکا ہوا ہو عرش کا سایہ ملے گا, اور جس کا دل گھر والے کے ساتھ اٹکا ہوا ہو اس کا کیا درجہ ہوگا؟ گھر والے کے ساتھ جس کا دل اٹکا ہوگا اس کی ہر سانس اللہ پر فدا ہوگی, ایک سانس اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ ماں سے لڑ پڑے, بیوی سے لڑ پڑے, کسی کو اٹھا کے پٹک دیا, کسی کو کیا دے دیا, دل میں زنا کے خیالات آ رہے ہیں, جہاں موقع ملا دبوچ لیا. ابھی کل زندگی میں اس بڑھاپے میں پہلی دفعہ پتا چلا کہ زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, کہ زیادہ تر قاری صاحبان انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں. مجھے بہت دل میں یہ رہتا تھا کہ انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں حالانکہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں. کل پہلی دفعہ پتا چلا کہ اس انگوٹھی سے بچوں کے رانوں پر زور زور سے مارتے ہیں, نشان ہو جاتے ہیں بچاروں کو. اب یہ جگہ کس کو دکھائے گا؟ وہ چیختے ہوئے گھر میں آتے ہیں, نشان بنا ہوا ہے انگوٹھی کی وجہ سے. اس مدرسے میں سختی ہے, پائپ ہے نہیں, ڈنڈے ہیں نہیں, تھپڑ مار نہیں سکتے, اپنا غصہ یہاں اتار رہے ہیں. پیارے شیخ نے فرمایا کہ جو بچوں کو مارتے ہیں قاری صاحبان, اور اگر کسی ایک بچے نے چھوڑ دیا مدرسہ کہ بھائی جو ہمارا اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کے لیے وین آتی ہے بہترین، اس کو پینٹ شرٹ ٹائی پہنائی ہوئی ہے، چاکلیٹ مل رہے ہیں، دودھ مل رہا ہے، جیومیٹری باکس کتنا شاندار ہے، اس کے اندر جو اسیسریز ہیں وہ کتنی شاندار ہیں، پھر کبھی چڑیا گھر گھمانے جا رہے ہیں، کبھی سمندر کے کنارے جا رہے ہیں، اور کبھی ریڈ ڈے، کبھی پنک ڈے، کبھی مادرس، حضرت مدرس نہیں فرماتے تھے، مادرس ڈے، فادرس ڈے، ڈے ڈے، فرمایا ایک بچے نے اگر مدرسہ چھوڑ کر اسکول میں داخل لیا نا، فرمایا ان لوگوں کے لیے دوزخ میں جانے کا ایک یہی عمل کافی ہے. اور فرمایا مرغا بنا تو ماں باپ نے بھیجا انسان اور نیک بنانے کے لیے، تم ان کو جانور بنا رہے ہو. مدرسے کوئی کھولنے فرض نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. اس سے کبھی ایک بچے کی شکایت کسی مدرسے میں بڑے تک گئی، انہوں نے اٹھا کر کھینچ لیا کان اس کے نگراں کے اور قاری صاحب کے، یعنی کہ خوب ڈانٹ لگائی. معصوم بچے سے دشمنی کر رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں، برے جملے کہہ رہے ہیں، اب پھر کس سے شکایت کریں؟ اب اللہ سے ہی شکایت ہوگی، پھر تو مصیبت ہی مصیبت آ جائے گی. یہ اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عمل سے ہی دیکھ لیں کیا اصلاح کی ضرورت ہے. تو کتاب میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ تفصیل ہے، لیکن میں صرف حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی چند باتیں اس میں سے عرض کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی تین علامتیں بیان کی ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ جو ہے خاص بندوں کی ایک نشانی، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں. رات کو جو میں نے بابا کے پاس پڑھا تھا میں وہی پڑھوں گا ورنہ وقت بہت نکل جائے گا. نمبر دو، ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. اور نمبر تین، صرف معافی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ غصہ تو آئے گا. حضرت فرماتے ہیں ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی اصلاح فرمائی ہے غصے کا. حضرت اللہ تعالیٰ علاج فرما رہے ہیں کہ میرے عاشق جو ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں. اور اس پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت علی رحمتہ اللہ علیہ، یہ ان باتوں کے اندر خود نوری نور ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا قرآن پاک، حدیث پاک، ایسے واقعات، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل، پھر اللہ والوں نے جو تینوں پیاروں پر عمل کیا ان کا، تو فرمایا کہ ان خود باتوں میں نور ہوتا ہے. لیکن جب نور والے اس کو بیان کریں تو کیا ہوگا؟ اب ہم تو، میں تو اللہ والوں کا غلام ہوں، لیکن حضرت والا اللہ والے تھے. تو حضرت والا نے فرمایا یہ جو ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، عالی شان ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. حضرت فرماتے تھے ایسی برکت والی ذات ہے کہ اللہ والے کے کپڑوں میں، ٹوپی میں، برتن میں، بستر میں، جا نماز میں، خود اللہ والے میں برکت کا نور ہی نور آ جاتا ہے. اور اس کا اثر جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی، جب تک اس کا اثر چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے. فرمایا کہ جو وہ بیان کریں گے اس میں کیا نور ہوگا؟ پھر وہی بیان جیسے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ قبر کو نور سے بھر دے، بیان لکھا بھی کس نے؟ نور والے نے، جس کے دل میں اللہ کا نور، جو اللہ والا. اب ایک اللہ والا بیان کر رہا ہے، ان باتوں کے لیے ہم کیا کہیں؟ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے قرآن پاک، حدیث پاک کے لیے کچھ بولنے کے لیے. لاکھوں الفاظ کہتے ہیں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. پھر بیان اللہ نے کس سے کروایا؟ جنہوں نے تقریباً یہ سمجھے کہ 70 برس سے زیادہ اللہ والوں کی صحبت اٹھائی، اور پھر 46 برس جس نے رات دن صحبت اٹھائی، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کے ذریعے لکھوایا. ایک ایک لفظ پر حضرت والا اتنا دھیان دیتے تھے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، یہاں تک کہ حضرت کی انگلیاں جو مبارک ہیں یا کھڈے پڑ گئے تھے، یا اس جگہ لکھنے کی وجہ سے، اور اس جگہ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر تھا جو برسوں چلا. اس کے بعد کمپیوٹر تو بعد میں آئے. کمپیوٹر میں 50 صفحے دیے، 3 میں تصحیح دی، تو 3 تصحیح ہو کے آئیں گے اسی کو دیکھنا پڑے گا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں لکھنا شروع کیا، ٹائپ ہوتا تھا یہ چیزیں، اب دوبارہ پھر پڑھنا پڑتا تھا سارا. اور یہ جو آفتاب نسبت مع اللہ کے 1000 صفحات ہیں، جو چوڑائی کی وجہ سے 700 ہو گئے، 12 مرتبہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو پڑھا ہے، 12 مرتبہ. تو یہ حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی کیا ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، غلام وضو کرا رہا تھا، وہ لوٹا اس زمانے کا گر گیا، کپڑے بھیگ گئے، چوٹ لگ گئی. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے غلام کی طرف دیکھا، حضرت نے فرمایا غلام بھی کیسے غلام تھے. فوراً غلام نے آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. غصے کو پی لیا. غلام نے پڑھا والعافین عن الناس, جو انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا جا میں نے تیری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا. اس وقت کے غلام بھی کیسے تھے, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا جا غلام تجھے آزاد بھی کر دیا. فرمایا یہ اللہ والوں کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں, جو غصے کو پی جاتے ہیں. ہم پیتے ہیں, اس وقت کوئی نصیحت کرے کچا چبا جائے اس کو, نمبر دو چلو اس پہ عمل کر لیا, پھر معاف بھی کیا یا دل میں کینہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, چلو معاف بھی کر دیا, ہدیہ بھی دیا, بیوی کا پیر پکڑ لیں گے ستانے کے بعد, معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے, لیکن ہدیہ نہیں دیں گے. معافی مانگنے میں کیا ہے یہ, اس کو مذاق بھی معافی مانگنے کو نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ ہے معاف کر دیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جو رات کو بابا کے پاس پڑھا تھا وہاں سے عرض کرتا ہوں, اور اس میں غصے کا علاج بھی اس میں کئی لکھے ہوئے ہیں. اس میں غصے کے وقت یہ سوچے کہ اگر میری خطاؤں پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمانے لگیں تو میں کیا چاہوں گا, یہی نہ کہ میری معافی ہو جائے, اللہ مجھے معاف کر دے. بس جب میں اپنے لیے معافی کو پسند کرتا ہوں تو مجھ کو بھی اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے, اور یہ شخص میرا اتنا خطاوار نہیں جتنا میں حق تعالیٰ کا مجرم اور خطا کار ہوں, اور حق تعالیٰ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے, ان کے حلم نے مجھے بچا رکھا ہے, ورنہ اگر وہ چاہیں تو ابھی زمین کو پھاڑ دیں اور زمین کے اندر مجھے دھسا دیں. جب اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ عفو و کرم کا یہ معاملہ ہے اور میں ان کے معافی کا ہر وقت محتاج ہوں تو کیوں نہ اس شخص کو معاف کر دوں. بھئی معاف کرنا اللہ کا تو ہے ہی ہے معاملہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی تو ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی تو سنتیں ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی وقت مقرر کر کے روزانہ کچھ دیر اپنے عیوب کو یاد کیا کرے اور سوچا کرے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حقیر اور برا میں ہوں, اس سے تکبر کی جڑ کٹ جائے گی, اور جب تکبر ختم ہو جائے گا تو غصہ بھی نہ آئے گا. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ غصے کی بات پر تو غصہ آئے گا ہی, لیکن اس کو پی جانا ہے. اور دوسرا حضرت نے فرمایا کہ یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے, یہ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ غصہ تکبر کی شاخ ہے. ایک فرمایا غصے کا سبب تکبر ہی ہے, اور غصے کے وقت یہ سوچے کہ میں تو سب سے برا ہوں, اس لیے اپنے سے بہتر پر غصہ کرنے کا مجھے کیا حق ہے. ایک وظیفہ بھی ہے کہ جس سے غصے میں کمی آ جاتی ہے 21 مرتبہ, پھر بعد میں حضرت نے 7 مرتبہ فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے, اور کھانا کھانے کے وقت 3-3 بار پڑھ کر کھانے پر دم کر لے, اور پانی پر بھی دم کر لے, اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا اس پر ظہور ہو جائے گا, کیونکہ مٹی سورج کی شعاؤں سے سفید اور روشن معلوم ہوتی ہے, اور جہاں سورج کی شعا نہیں ہوتی وہاں تاریک اور بے نور ہوتی ہے. اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آفتاب اس پر اپنی کرن ڈال دے گا, رحمت کی کوئی شعا آ جائے گی انشاءاللہ, اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. خزائن شریعت طریقت میں جو ملفوظ پڑھا اس کے ساتھ ایک ملفوظ اور یاد آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور عزت کی جوتیوں کا صدقہ ہے. فرمایا جب بادل آ جاتے ہیں تو سورج چھپ جاتا ہے, پھر یہ بادل بھاری ہوتے ہیں برس جاتے ہیں تو ہلکے ہو جاتے ہیں, تو ہوائیں اسے اڑاتی ہوئی لے جاتی ہیں بادلوں کو, اور سورج نکل آتا ہے. فرمایا گناہوں کی وجہ سے دل میں جو اللہ کے قرب کا سورج ہے اس پر گناہوں کے بادل آ جاتے ہیں. فرمایا جو بندہ اور بندی اللہ سے رو لے تو یہ بادل ہلکے ہو جائیں گے, پھر اللہ کی رحمت اس کو اڑا کر لے جائے گی, اور اللہ کے قرب کا سورج پھر دل میں نکل آئے گا ان شاء اللہ تعالی. کیا مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ, کیا علوم اللہ تعالیٰ حضرت والا کو کیسی کیسی باتیں عطا فرما دیتے, کہ بادل نے سورج کو چھپا دیا, پھر وہ بادل برس گئے ہلکے ہو گئے, اس کے بعد جو ہے ہوا نے اس کو اڑایا تو بادل چلے گئے سورج نکل آیا. گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر گناہوں کے بادل آ جاتے ہیں. رونا نہ آئے تو پریشان نہ ہو, رونے والی شکل بنا لیں, حدیث پا کے رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا لو, تو اس سے حضرت نے فرمایا جب روئیں گے یا رونے والی شکل بنائیں گے تو بادل برس گئے, اور جب ہلکے ہو گئے تو اللہ کی رحمت ان بادلوں کو اڑا دے گی, اور اللہ کی رحمت کا سورج دل کے اندر طلوع ہو جائے گا. یہ جو رات گزر گئی دن آ گیا, تو اس رات کو ڈنڈے مار کے بھگایا کیا؟ نہیں, وہ جیسے ہی سورج نکلا بادل رات بھاگ گئی, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے, دل کے اندر اللہ کے قرب کا سورج نکلے گا, گناہ کے اندھیرے خود چھٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. فرمایا کہ یہ وظیفہ بزرگوں کا بتایا ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی وظیفہ حضرت نے فرمایا یا ارحم الراحمین کا، جس سے رشتے آئیں گے اور پریشانیاں دور ہوں گی، قرضے کی ادائیگی ہوگی، کوئی دشمن ستا رہا ہے، کوئی مصیبت بھی ہو، تو یہ بہت برس پہلے کا ہے یہ واز جو ہے، اس لیے پوچھنا ضروری ہوتا ہے. یہ پہلا واز، تین چار واز ہیں، 1987 کا ہے، 1987، پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے، 28 برس ہو گئے شاید، ہے نا؟ تو یہ 28 برس پہلے، اس وقت حضرت وظیفہ زیادہ فرماتے تھے. اب حضرت فرما رہے ہیں کہ اچھا 500 بار نہ بن سکے پڑھ لوں، ہاں 111 مرتبہ پڑھ لیں، آگے سنتے جائیں. 111 دفعہ پڑھنا مشکل ہو تو 70 دفعہ پڑھ لیں، 70 دفعہ مشکل ہے تو 7 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھنا مشکل ہو تو 3 دفعہ پڑھ لیں، اور 3 دفعہ بھی مشکل ہے تو 1 دفعہ پڑھ لیں. بہت بڑا نام ہے ان کا، ان کو محبت اور اخلاص سے ایک دفعہ پکارنا بھی خالی نہیں جائے گا. کوئی دنیا میں ہے ایسا جو اتنا نزول کرے بھائی؟ ایک دفعہ پڑھ لو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو. اب بتاؤ اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی؟ بہت ہی ظالم ہے وہ شخص جو ایک دفعہ کہنے سے بھی کاہلی کرے، کتنا نزول ہے یہ. اسی طرح جو شیخ نے 4 تسبیحیں آخری عمر میں فرمائی، 100 کی کلمہ شریف اور اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، عورتیں سبحان اللہ، اور جو ہے استغفار اور درود شریف کی ایک ایک تسبیح. نہیں ہوتا تو اسی پہ عمل کر لے، ایک بار اخلاص سے نام لے لیں لیکن ناغہ نہ کریں. اور کسی کو حضرت خواتین کو 3 تسبیحیں سبحان اللہ کی فرما دیتے، کسی کو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تسبیحیں فرما دیتے تھے. اور یہاں ایک کتاب پڑھیے، کیا بتاؤں کیا دل کا حال ہے. اور ایک غصے کا علاج حضرت فرما رہے ہیں، یہ ہے کہ ول کاظمین الغیث 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیں. اور کب کا پڑھا ہوا بھول چکے تھے، سامنے آ گیا. اس آیت کی برکت سے ان جس کا حضرت ذکر فرمایا ان کا غصہ ٹھیک ہو گیا. اور درود شریف پڑھنا بھی بہت مفید ہے. اب سنیے، علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ نیک بندے کون ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان الابرار لفی نعیم، ابرار جمع ہے برن کی. فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر فرماتے ہیں اس کی، کہ ابرار بندے کون جنت میں جائیں گے. ابرار کون ہیں؟ الذین یؤذون الذر ولا یرضون الشر، کہ نیک بندے وہ ہیں جو چونٹی کو بھی اذیت نہ دیں، چونٹیوں کو بھی اذیت نہ دیں. اب حضرت والا اپنے بیانات میں مختلف جگہ حضرت نے فرمایا جو چونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیں. تو فرمایا فیصلہ کر لو کہ ہمارا ماں باپ بیوی سے اور لوگوں سے ہمارے کیسے اخلاق ہیں. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سب باتیں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جو اللہ ان کی برکت سے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور میرے موجودہ مرشد حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے صدقے عطا فرماتے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل والا بنا دے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں وضو فرما رہے تھے، پھر خادم سے فرمایا کہ مجھے یہاں وضو کراؤں، پھر خادم سے فرمایا مجھے وہاں وضو کراؤں. خادم وضو کرایا، ادب سے پوچھا حضرت پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ نے 3 جگہ تبدیل کی، وجہ؟ فرمایا یہ دیکھو نیچے کیا ہے، چونٹیاں چلی آ رہی ہیں، اگر اور وضو زیادہ میں اس جگہ کرتا تو پانی سے وہ چونٹیاں مر جاتی یا اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتی. نام بھی ابرار، کام بھی ابرار والے. حضرت والا نے ایک واقعہ سنایا کہ اللہ والے نے پرچون کی دکان سے چینی لی، اس وقت گلی گلی تھوڑی دکانیں ہوتی تھیں، دور دور جانا پڑتا تھا. ابھی بھی ہم جن گاؤں میں گئے، وہ جس جگہ ایک گاؤں میں پہنچے وہ انڈے ہی نہیں تھے، اور اتنا دور جانا پڑا، وہاں بھی انڈے نہیں ملے، شکر ہے ڈنڈے نہیں ملے. تو اب یہ دیکھو آپ، تو اس زمانے میں کیا، تو چینی لے کے گھر پہنچے، پھر واپس سفر کر کے دوبارہ دکان پر آئے کہ بھائی آپ نے کس بوری سے چینی نکالی تھی؟ کہا اس سے بوری سے نکالی تھی. کہا یہ وزن کر لیں آپ، کوئی کمی نہیں ہے، یہ چونٹی اس میں آ گئی ہے، اپنے خاندان سے بچھڑ گئی ہے، اس وجہ سے میں واپس آیا ہوں. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مجدد، علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا تھے، ہم تو نہیں بتا سکتے کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے بڑے مفسر تھے، فقی تھے، محدث تھے، حافظ تھے، عالم تھے، مفتی تھے، تفسیر بیان القرآن لکھی. بیوی نے کہا کہ سرتاج، اہلیہ محترمہ نے کہا سرتاج وہ ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، 8 صبح مرغی کو دانا ہے، آپ دے دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے. بیوی چلی گئی، 8 کہاں وہ تفسیر بیان القرآن لکھ رہے ہیں، ذہن سے نکل گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد علوم نہیں آ رہے تفسیر کے، سوچا کہ کتابیں لکھ رہے ہیں وہ لکھ لوں، علوم غائب. پھر سوچا کہ چلو 70 خط کے جواب دیتا ہوں تو خط کے جواب دے دوں، خط کے جواب غائب. رونے لگے، اللہ تعالیٰ ابھی آئے گا وہ واقعہ جس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ اپنا مقبول بناتے ہیں اسے جھٹکا لگ جاتا ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے, اللہ سے رونے لگے, کہا اللہ اشرف علی کے دل میں ڈال دے کس بات کی پکڑ ہو رہی ہے. دل میں آواز آئی کہ اشرف علی میری بے زبان مرغیاں بند ہیں اور آپ کو علوم مل جائیں گے. اللہ حضرت فرماتے ہیں معافی مانگتے ہوئے ننگے پیر بھاگے, مرغیوں کو دانا دیا اور بیٹھے تو پہلے سے زیادہ علوم. حضرت فرماتے تھے دوستوں بغیر ارادے کے اللہ والا ہے اور اللہ والوں کا سردار ہے, بغیر ارادے کے یہ معاملہ ہوا. ہم جو ارادہ کر کے ستاتے ہیں یا یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں, اور معافی مانگنے میں ہمیں شرم آتی ہے کہ بھئی میں کیسے معافی مانگوں, میں تو شیخ ہوں, میں کیسے بیوی سے معافی مانگوں. حضرت نے فرمایا وہاں معافی مانگنی پڑے گی, وہاں کون معاف کر سکتا ہے کسی کو, وہاں کے معاملات عجیب ہیں. فرمایا بے زبان مرغی کو بغیر ارادے سے یہ ہو رہا ہے معاملہ, تو جو ماں باپ کو اور مخلوق کو ستاتے ہیں اذیتیں دیتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا. آئے دن کرایہ دار اور مالک مکان کے جھگڑے ایسے ایسے سامنے آتے ہیں, دماغ کام نہیں کرتا, سر پھاڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا حالات ہیں, مضمون کہیں اور نہ چلا جائے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہاں نیک بندوں کی دو علامات پتہ چلی تفسیر سے, اللہ کی اور دوسری تفسیر اللہ کی نافرمانی سے ناراض رہیں خوش نہ ہوں. اگر دوسرے کو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ لیں تو دل میں دکھ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ میرے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. نیک بندوں کی دو علامات بھی, حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے عاشق تھے, کام سے جا رہے تھے تو نظر پڑ گئی کوئی گناہ میں مبتلا تھا, سر میں درد ہو گیا, گھر آ کر سو گئے, اٹھے واش روم گئے, پیشاب میں خون آ گیا. حضرت فرماتے تھے آہ دوسروں کے گناہ دیکھ کر جس کو پیشاب میں خون آ جائے وہ کیا گناہ کرتے ہوں گے. دوسروں کو دیکھ کر, یعنی کہ مرید یا کوئی اور, کوئی اور تھا بس نظر پڑ گئی گھر پہ آ کر لیٹ گئے, کسی کے گناہ کو بھی دیکھنا نہیں ہے. خصوصاً حضرت نے فرمایا جو بد نظری کرتے ہیں اس کو کبھی نہیں دیکھنا, کیونکہ وہ اس وقت اللہ کی لعنت کے سائے میں ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, ان پر لعنت برس رہی, کیوں دیکھتے ہو اس کو. ایک بار سفر میں کوئی بد نظری کر رہا تھا, ہمیں تو نہیں معلوم, حضرت نے فرمایا شیخ کے ساتھ رہتے ہیں اور بد نظریاں کرتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے ان کو مار دوں اور ان کو ہٹاؤں اپنے پاس سے کیونکہ ان پر لعنت برس رہی ہے, ہم بھی پھنس جائیں گے ساتھ میں, یہ دل چاہتا ہے ان کو ساتھ ہی مت رکھو آئندہ. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, خصوصاً غصے کی حالت میں, کیونکہ غصے میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے. اس لیے غصے میں آدمی دوسرے کو زیادہ اذیت پہنچا دیتا ہے. میرے بہت سے کاغذات جمع آتے تھے, میں اس کو فولڈر بنا رہا تھا مختلف, تو نصیحتوں والا جب فولڈر جو شروع ہوا تو پہلے پہلے صفحے پر نظر پڑی میری, حضرت والا رحمۃ اللہ نے لکھایا کہ نصیحت بھی کرنا آسان نہیں ہے. فرمایا نصیحت کسی کو پسند نہیں آتی, روک ٹوک کسی کو پسند نہیں آتی, صرف شیخ ماں باپ کی بھی روک ٹوک برداشت نہیں کر سکتا. اندر آ جائیں, اندر جگہ ہے, وہاں سے دوست آگے آ جائیں, تھوڑا تھوڑا اور ہل جائیں, یہ جگہ بن گئی اور ہل جائیں, ماشاءاللہ شاباش, دیکھو یہیں سے ہلنا شروع کر دیا. سن لیا نا کہ 100 شہید کا ثواب ملے گا, ایسے ایسے کرنے سے انشاءاللہ مجھے بھی نہیں محروم فرمائیں گے. دل تراشا جلدی آؤ بھائی, اور آگے آ جاؤ, اور لائن لگ گئی ہے دوستوں کی, بھائی مل مل کے بیٹھ جائیں, تھوڑا جو مجبوری نہیں ہو, آلتی پالتی بھی نہ مارے, باقی کتنے منٹ باقی ہیں, اس لیے تو چکر باز بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. آئیے تشریف لائیے. شاباش, وہ زلف پریشاں وہ لب و رخسار تمہارے, سروت بھائی نے ان پر پڑھے تھے اشعار, ان کی تو حالت خراب ہو گئی, ایسا شرم آ کے ٹیڑھے ہو رہے تھے, ایسا لگتا تھا آج نکاح کا پہلا دن, بلکہ ایسا لگتا تھا دلہن ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ نصیحت ہر ایک کی نہیں برداشت کرتا آدمی, اور فرمایا کہ نصیحت بھی کرو تو سامنے آئینہ رکھو, اس میں اپنی شکل دیکھو اور اپنی آواز ٹیپ کر لو. اس وقت ٹیپ ریکارڈر کہاں تھے, شیخ نے کب فرمایا, اور آج ٹیپ کرنا کتنا آسان ہے موبائل کے اندر. پھر سنو میرا انداز کیا تھا, اور فرمایا کہ کڑوی دوا پلانی ہے, چرایتا پلانا ہے, ساتھ میں مصری بھی ڈال دو تاکہ میٹھا میٹھا رہے یہ. اور پھر حضرت آفتاب نسبت معلّہ میں حضرت کا ملفوظ ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈانٹ ڈپٹ مت کرو, امت نے میری ڈانٹ برداشت کی, ضروری نہیں کہ تمہاری برداشت کر سکے. تو حضرت فرماتے ہیں اچھا جس کو طاقت زیادہ, اب دیکھیے کیا کیا مضامین آئیں گے. اچھا جس کو طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے, لیکن اس کی طاقت سے زیادہ طاقت والا آ جائے تب اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ڈاکٹر احسن صاحب ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, تو ہنس کر کہنے لگے کہ غصہ بہت چالاک ہے, پاگل نہیں ہوتا, کیونکہ جس کو غصہ چڑھا ہے اگر اسے ڈبل طاقت والا آ جائے چھرا یا پستول لیے ہوئے, تو جن کو غصہ چڑھا ہوا ہے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ میں غصے میں پاگل ہو گیا ہوں, ان کو ایسی عقل آ جائے گی کہ ایسا تیز بھاگیں گے کہ پوچھو مت. تھوڑا سا کم کر, کلفی نہ جم جائے بھائی. حضرت فرماتے ہیں جماعت کی نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے, اللہ والے ہم لوگ کہتے ہیں. کوئی نیا آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ معاف فرمائے اللہ والے ایسا, لیکن سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے. اگر پتا چلے کہ 50 ڈگری کی گرمی ہے اور کوئی کہے کہ آپ ٹاور تک جائیں آپ کو ایک پلاٹ ملے گا, تو کہیں گے کہ اے ایسی تیری ایسی کی تیسی. حضرت کو مزہ, جملے بھی آسمان کے عطا ہوتے, اے ایسی تیری ایسی کی تیسی, بھاگیں گے وہاں. اور فجر میں اور حد نماز میں پلاٹ کیا بیچتا ہے جو وہاں مل رہا ہے ہمیں. لیکن فجر کی نماز میں ہم ڈھیر ہوتے ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ابھی ایک صاحب ہیں, کل آج 2-3 مہینے کے بعد نماز قضا, ابھی فون آیا صبح, رو رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ جو وعیدیں وغیرہ ہے, جان بوجھ کر سستی اور نماز نہ پڑھنا, آپ تو ماشاءاللہ 2.5-3 مہینے سے پڑھ رہے ہیں فرض نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں, تکبیر اولا سے پڑھ رہے ہیں, تو یہ نیند جو ہے موت کا بھائی ہے, تو اس کو اس پر کوئی ایسی بات نہیں. لیکن کیونکہ اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے, تو ایک نماز گئی اس پہ اتنا روئے رہے تھے وہ. ایک خاتون تھی, وہ کوئی فون کرنا تھا, شوہر سے موبائل لیا, تو وہ موبائل میں ایسے ایسے ہلاتے رہتے ہیں, ایسے ایسے ہلایا تو کوئی تصویر آ گئی مرد کی سامنے, کوئی نیٹ ویٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ 1.5 گھنٹہ روتی رہی کہ نظر میں نے موبائل پر نظر پڑ گئی. اور یہاں ہم لوگ گناہ پر گناہ کھا رہے ہیں, ڈکار تک نہیں لیتے ہم لوگ. یہ اللہ سے تعلق دیکھیں. تو فرمایا کہ یہ غصہ پاگل نہیں ہے, بڑا چلاک ہے. غصہ اپنے سے کمزوروں پر پاگل ہوتا ہے. جب اس سے زیادہ طاقت والا کوئی پہلوان آ جائے جس کو دیکھتے ہی یہ سمجھ لے کہ یہ ہمیں گرا دے گا, وہاں اس کو ایک دم عقل آ جائے گی, ہاتھ جوڑے گا, پاؤں پکڑے گا, رونے بھی لگے گا اور کہے گا کہ معاف کر دو. سارا غصہ غائب, ایسا غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ. وہ میرا حالت یہ ہے کہ وہ پھر ایسی کھلوا دوں گا, پھر کم کر دوں گا, اس لیے تھوڑا اور بڑھ. کیا کریں, مجبوری ہے بھائی. لیکن جو اللہ, اب سنیے آپ, اب یہ مضمون ایسا لگا رات کو کہ دل چاہتا تھا پڑھتے ہی جاؤ کہ دل میں اتر جائے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ حالت غضب میں بھی اپنے نفس پر غالب رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے طاقتور تھے. قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو گھونسا مارا, فقضا علیہ, ایک ہی گھونسے میں اس کا کام تمام ہو گیا. جس کے گھونسے میں اتنی طاقت ہو اس سے ان کی قوت کا اندازہ لگا لیں. اب ایک طاقت ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اب دوسری طاقت کی طرف آئیے. ایک بار اللہ کے حکم سے پتھر کی چٹان پر جو ڈنڈا مارا, عصا مارا, چٹان اڑ گئی, کیسی طاقت ہوگی. دوسری بار مارا تو دوسری تہ اڑ گئی. تیسری بار ان کی لاٹھی کے ضرب سے چٹان جب اڑی تو دیکھا کہ اس کے اندر, یہ تفسیر روح المعانی میں واقع ہے, یہ جو حضرت ہمیں سناتے تھے, دیکھا کہ ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا اور وہ اپنا ڈسک کھا رہا تھا, اور 3 چٹانوں کے اندر کہیں کوئی سوراخ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھانا تھا کہ ہم رزق ایسے پہنچاتے ہیں. رول معنی میں وما من دابت فی الارض کی تفسیر کے ذیل میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو رزق کس طرح دیتا ہے. اب آگے والا غور سے سنیے گا. یہ شک و شبہ نہیں تھا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شک و شبہ نہیں کرتے, ان کا ایمان کامل ہوتا ہے. بس یہ خیال آیا تھا تفصیل جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت حکم دیا کہ اس چٹان پر لاٹھی مارو. جب 3 چٹانیں اڑ گئیں تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا ہرا پتا کھا رہا ہے اور وہ کیڑا ایک وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے 3 چٹان کے بیچ میں. ذرا اس کا وظیفہ بھی سن لیجئے. وہ اللہ میاں کو یاد کر رہا تھا تیسرے پتھر کی چٹان کے نیچے چھپا ہوا. کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی, پاک وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے, پاک ہے وہ جو 3 چٹانوں کے نیچے چھپے ہوئے ایک کیڑے کو دیکھ رہا ہے. وہ یسمعو کلامی, اور جو میری بات کو سنتا ہے. وہ یعرفو مکانی, جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. وہ یذکرونی ولا ینسانی, اور جو ہمیشہ مجھ کو یاد رکھتا ہے اور مجھ کو کبھی بھولتا نہیں کہ کسی وقت روزی نہ ملے. روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13. یہاں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت والا کے اجل خلفاء میں حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقی, حضرت عجیب حضرت والا کی ان پر نظر. حضرت والا نے ان کو ویسکوٹ ہدیہ کی تھی, وہ کہاں ان کو پوری آئے گی. لیکن جب بھی بیان کرتے ہیں وہ ویسکٹ پہن کے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ویسکٹ کی کرامت ہے، حضرت کی دعائیں ہیں. برازیل میں یا برطانیہ میں کہیں یہ بیان کیا تو واردات کا انداز دیکھیں لوگوں کا کیسا ہوتا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات میں. واردات کا انداز دیکھ لیا؟ مجھے شک کوئی نہیں ہے. مگر جب شک نہیں ہے تو مگر کیا؟ مگر یہ تین چٹان کے بیچ میں آکسیجن کیسے ملی؟ تجھ سے اللہ پوچھیں گے آکسیجن کیسے ملی. تو جب ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہاں آکسیجن کون دے رہا تھا؟ وہاں رزق کون دے رہا تھا؟ ماں کے پیٹ سے نکلتے انکیوبیٹر اور سانس نہیں لے سکتے. ماں کے پیٹ میں کس نے سانس دی؟ تو ماں عبد الحمید صاحب دامن برکاتہ، تم نے فرمایا کہ سائنس کے چیمپئن تین چٹان کے بیچ میں آکسیجن کا پوچھنے والے، چوزا انڈے کے اندر کہاں سے آکسیجن پاتا ہے؟ یا سی این جی کی کٹ لگی ہوئی ہے انڈے کے اندر، وہاں سے اس کو سی این جی کی گیس مل رہی ہے. تو اب وہ خاموش دیکھ رہا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی. حضرت نے فرمایا دیمک لکڑی کے اندر کہاں سے آ جاتی ہے، امرود کے اندر کیڑا کہاں سے آ جاتا ہے، کون سا سوراخ بنا ہوا جس سے کیڑا اندر گیا؟ بس یہ دین پر اعتراض کرنے والے وہی امرود کے اندر کیڑا ہے، بس اور کوئی بات نہیں. میں امرود کی بات کر رہا ہوں، آپ حضرت ہیں. واہ بھائی، آپ لوگ بھی بہت سیانے ہیں. تو جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی طاقت تھی، طاقت سمجھ لیا نا کتنی طاقت تھی، انہی کے ریوڑ سے نبوت ملنے سے پہلے ایک بکری بھاگ گئی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بکری ان کے ریوڑ سے بھاگ گئی، اس کو پکڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے. وہ اب یہ واقعہ بیان بھی کر چکا ہوں، بیان 50 دفعہ سن بھی چکا ہوں. آگے کے جملے آپ لوگ سب خوش ہو جائیں گے، آگے کے جملے آپ جب سنیں گے تو کہ کیا آگے کے جملے سنیے گا. صرف وہ بھاگتے بھاگتے میلوں دوڑ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کانٹوں سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، اور بکری کا بھی یہی حال تھا، تمام کانٹے چھپ گئے، بکری کے پاؤں سے بھی خون بہ رہا تھا. آخر میں وہ تھک گئی اور کھڑی ہو کر ہانپنے لگی. تب آپ نے اس بکری کو پکڑ لیا. بتائیے اگر ہم آپ پکڑتے تو کیا کرتے؟ نامعلوم اس کی کتنی پٹائی کرتے، بلکہ چھری سے ذبح کر ڈالتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے کانٹوں سے پہلے اس کے کانٹے نکالے. اور یہ پہلی دفعہ میں بیان کر رہا ہوں، کون سا آگے کا جملہ؟ پہلے اس کے کانٹے نکالے اور پھر اس کے پیر دبانے لگے بکری کے. اس کے بعد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور جہاں سے وہ بکری بھاگی تھی اس جگہ تک پہنچا دیا. اب یہ بھی پہلی دفعہ. اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے بکری، اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، تو نے اپنے کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا؟ سچ کہہ رہا ہوں کہ حضرت والا سے ہمارے اتنے برسوں سے تعلقات، پر حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے تعلق اللہ نے بغیر استدعا کے جوڑا، رونا آتا ہے کہ اللہ عمل کہاں کیا. اور ہمارے ہی سب حضرت والا کے چھتری عشق اور معرفت کی، اس کے سائے میں اللہ نے سب کو رکھا. پھر چاہے کوئی کس سے بھی بیعت ہوا، لیکن چھتری تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ گنا جائے گا نا. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے شادی میں نہیں گئے، تعریف ہو رہی ہے. گناہ کے جگہ پر نہیں گئے، تعریف ہو رہی ہے. اسی کو بس ہم نے دین سمجھا ہے کہ الحمدللہ ہم غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتے. لیکن خدا کی قسم کھا رہا ہوں کہ حضرت کی چھتری کے نیچے رہنے والے ہم لوگ کس طرح بیوی شوہر سے لڑتی ہے، کس طرح غصے کے ہم غلام ہو جاتے ہیں، شوہر کس طرح بیوی سے لڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بچوں کی کس طرح پٹائی کرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر کیسے غصہ آ جاتا ہے. تو پھر باقی بچا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کہ حضرت نے فرمایا ہر نعمت کا سوال ہوگا نا، ایمان کا پہلا سوال ہوگا، ایمان دیا تھا کیا کیا، جوانی کا، مال کا، سب کا سوال ہوگا نا. حضرت نے فرمایا کیا شیخ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس نعمت کا سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے تمہیں ایسا پیارا شیخ دیا، تم نے اس کی کیا قدر کی، کون سی باتیں مانی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اے شیخ مر جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ تعالی شارہ اولیاء جو آپ کی اسے ہٹوں گا نہیں میں. کتنے شفیق اور کتنے مہربان حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ، کیسے اخلاق مبارک، کیسی مسکراہٹ. ہر ایک یہ کہتا تھا حضرت اللہ مجھ سے زیادہ محبت فرما دے، ہر ایک. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت مجھ سے محبت نہیں فرما دے، بلکہ سب سے زیادہ حضرت مجھ سے محبت فرماتے ہیں. اور آج ہمارا عمل کہاں ہے؟ اسی طرح مر جائیں. ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا. جس شیخ کے بارے میں حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمتہ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، کوئی بچے نہیں تھے، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے مفتی، فرماتے ایک نظر اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھ لوں اور پھر ہزار برس سجدے میں رہوں، اللہ کی اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوتا. چے جائے کہ حضرت نے مجھ جیسے گندے گٹر لائن میں گرے ہوئے کو اس گندگی کے ساتھ گلے لگایا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنے قریب بٹھایا، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، کیا کیا اللہ نے نعمتیں نہیں عطا فرمائی. آج ان سب کو احسانات کو بلا کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے تھے، لوگ انسانوں کو سجدہ کرتے تھے، لوگ بدعت کرتے تھے، لوگ کیسے کیسے خرافات میں تھے، اور 72 فرقے ہوں گے جو حق پر نہیں ہوں گے، ایک حق پر ہوگا. تجھے میں نے 72 فرقوں سے نکال کر اور حق سے جوڑ دیا، تو نے کیا حق ادا کیا اس کا؟ ہے کسی کے پاس جواب اس کا؟ رونے سے ہی کام چلے گا بس کہ اللہ معاف فرما دیجئے. معافی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عمل نہ کریں، معافی بہت بڑی نعمت ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا اللہ، یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا حلم، اے اللہ اپنی رحمت سے آپ ان کو نبی بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، یہ ہمارے علم میں نبی ہیں، جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت برداشت بھی عطا کرتا ہے. کیا جملہ ہے کہ جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت برداشت عطا کرتا ہے. یہ کیا ذرا سا غصہ یا پاگل ہو گئے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں، بخاری صفحہ 903 جلد نمبر 2، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اللہ والا بننے کے لیے یہ کتاب کافی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ علاج کبر کی کافی ہے، اصلاح اخلاق کافی ہے، حضرت والا تعلق مع اللہ، ہر کتاب ایسا ہے، پورا پورا دین ہے اس میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب کا سلسلہ نمبر 2 ہے، جب میں آخری سلسلے تک پہنچوں گا تو مجھے پتا چل جائے. ہر کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو، ہر واس حضرت نے فرمایا کہ اللہ والے کا کوئی جوڑا کسی کو اللہ دے دیتا ہے، اللہ والا دے دیتا ہے، کوئی لقمہ دے دیتا ہے، کوئی اپنا رومال دے دیتا ہے، نسبت منتقل ہو جاتی ہے. فرمایا میرے رب نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ میرا ایک بیان اگر کوئی اخلاص سے سن لے اللہ اس کو اپنی نسبت عطا فرما دیں گے، یعنی کہ عمل کی نیت سے. اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ حضرت کا ہر واس صحبت صالحین کا قائم مقام ہے. کس شرط کے ساتھ؟ کہ شیخ اس شہر میں نہیں ہے، اس شہر میں تو کتاب نہیں پڑھیں گے، شیخ کے پاس آئیں گے. کتاب کب پڑھیں گے؟ جب ہم دیکھیں گے کہ صاحب شیخ کے پاس جائیں گے پونا گھنٹہ، آنے کا پونا گھنٹہ، وہاں بیٹھنے کے 5 منٹ، تو اتنے وقت میں بابا سے میں جدا نہیں ہو سکتا، بابا کو کوئی مشکل نہ آ جائے، اس وقت کتاب پڑھ لیں. ورنہ اللہ والے کے پاس جانے کے لیے لوگوں نے 20-20 میل پیدل سفر کیا ہے. اب سنیے اور آگے. ایک دیہاتی صحابی جو ابھی نیا نیا اسلام لائے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، وہ آئے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ دوڑے کہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو ڈانٹنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، یعنی اس کو پیشاب کرنے سے منع مت کرو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. جب اطمینان سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور نرمی سے سمجھایا کہ مساجد اللہ کا ذکر اور نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہیں، مساجد میں پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا بری بات ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالٹی پانی لاؤ اور پیشاب پر بہا دیا. صحیح مسلم صفحہ 138 جلد نمبر 1 کتاب الطہارہ. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ خطبات مدارس میں لکھتے ہیں کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر جیسی برداشت، صبر اور عقل کامل کہیں نہیں پائی، کیونکہ ایسے وقت میں جب کسی کے مقدس جگہ کو کوئی پیشاب کرنے لگے تو انسان کی عقل ٹھیک نہیں رہتی، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی کمال عقل سے میں کافر ہو کر حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنی حسن تدبیر سے پوری مسجد کو ناپاک ہونے سے بچا لیا. اس وقت عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، کیونکہ اگر اس حالت میں اس کو دوڑا لیا جاتا تو ساری مسجد ناپاک ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا، جس سے تھوڑی سی جگہ ناپاک ہوئی جو آسانی سے پاک ہو گئی. اس سے منشا یہ بتلانا ہے کہ تحمل بہت بڑی چیز ہے. اونٹ چرانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے, درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بھینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اب یہ خاص بات کا مضمون جو میں عرض کر رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے 10.5 سال خلافت کی, جن کے نام سے عیسائی ملکوں کے بادشاہ کانپتے تھے, قیصر و کسرا کے جھنڈے سرنگو ہو گئے تھے. ایک دن فرمانے لگے کہ اے عمر, تو اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج اے عمر تو سلطنت کر رہا ہے اور امیر المومنین اور مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے. حضرت سعدی شیرازی کے بھی اشعار ہیں نا, جو لاہور خانقاہ میں لگے ہوئے ہیں, یہاں بھی الحمدللہ ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بادشاہ کی خدمت کرنے والے نہ اکڑ کہ تجھ سے بادشاہ خدمت لے رہا ہے, نالائق تیرے جیسے لاکھوں بادشاہ کے پاس ہیں, تو شکر کر بادشاہ تجھ سے کام لے رہا ہے. پھر حضرت فرما دیتے کہ جس سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے اور آج ہی انکساری آ جائے. اور ہمارے یہاں تھوڑا مسئلہ ہوا تھا تو مولانا سہیل صاحب نے حضرت کا ملفوظ لکھ کر بھجوایا کہ حضرت نے اپنے خانقاہ میں فرمایا تھا کہ جتنے وہاں خانقاہ والے ہیں آنے والوں کے قدموں کو اپنی نجات کا باعث سمجھے تب کام بنے گا. الحمدللہ کئی مرتبہ پڑھ کر سنایا, اب وہاں پر کوئی الحمدللہ مسئلہ نہیں, ہو سکتا ہے اس لیے دوبارہ پڑھنا چاہیے اس کو, بار بار اپنی فکر کرنی چاہیے کہ آنے والے کے قدموں کو میں اپنی نجات کا باعث سمجھوں. حضرت فرما دیتے اگر کان میں ملیں گے تو کیا دیوار کو سناؤ گے, اور فرمایا کہ بیان کرنے والا آخری سانس تک لٹکا ہوا ہے, بیان کرنے والا آخری سانس تک لٹکا ہوا ہے کہ پتا نہیں قبول ہے یا نہیں ہے. فرمایا آنے والوں کا 100% قبول ہے. کس نیت سے آئے ہیں؟ کیا روٹیاں بٹ رہی ہیں؟ کیا مال بٹ رہا ہے؟ کیا پوسٹیں مل رہی ہیں؟ کیا جاب مل رہی ہیں؟ خالص یہ اللہ کے لیے آئے ہیں. فرمایا ان کا تو قبول ہے, تیرے قبولیت کا تجھے کیا پتا جو تو اکڑ دکھائے. اور جب لوگ آنا جانا بند کر دیں نہ آئے, پھر تو کہاں تو شیخ کے ملفوظات سنائے گا؟ دیوار کو سنائے گا, کتنی دیر سنائے گا؟ تو آنے والوں کو اپنی قدموں کی نجات کا باعث سمجھیں. امیر المومنین جن کے لیے آسمان پہ فرشتوں نے خوشیاں منائی ایمان لانے پر, جن سے شیطان ڈرتا تھا, جو ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم اکبر نہیں ہیں, ہم تو اکبر ہیں, تو پھر نماز یہاں کیوں پڑھتے ہیں, کعبہ میں نماز پڑھیں گے. اور جب ہجرت فرما رہے ہیں تو تلوار لہرا کے ہجرت فرما رہے ہیں کہ عمر اکیلا ہجرت کر رہا ہے, آؤ جس کو اپنے بیوی کو بیوہ کرنا ہے, آؤ جن کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے, جن جو 22.5 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا جنہوں نے, ان کا یہ ہے کہ عمر تو سلطنت کر رہا ہے اور امیر المومنین کا خلیفہ بنا ہوا ہے, امیر المومنین اور مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے, یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے غصے کا کیا حال ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اور کہا کہ آپ تو بہت غصے والے آدمی تھے. فرمایا کہ پہلے ہمارا غصہ اسلام کے خلاف تھا, اب کافروں کے خلاف ہے, اب تو میں ادنا مسلمان کا بھی اکرام کرتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے, افریقہ کے غلام تھے, ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا سیدی بلال, اے میرے سردار بلال. آپ سوچو آپ ہم سوچیں تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے دل کا کیا خلخل ہوا, جب ایک بڑا چاہے وہ دنیاوی پوسٹ کا ہو, چاہے وہ فیکٹری مالک ہو, چاہے دین میں اللہ نے اسے عزت دی ہے, ہم اس عزت کے قابل تو نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے, رب کی ستاری ہے, شیخ کے جوتیوں کا صدقہ ہے, تو ہم جب جو ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں ہر وقت اس طرح ادب سے اس طرح, جب ہم ان سے پیار کریں گے تو ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی, کسی بات میں مشورہ لے لیا کتنا دل سے دعا نکلے گی, مشورے کے بغیر تو زندگی تلخ ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے, کہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کتنا بھی بڑا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا درجہ ہو لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا, لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق مبارک کیسے تھے. ارے صاحب کہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہاں ہم, یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی, جملہ کون سا غلط ہے, ارے صاحب زمین آسمان کا فرق ہے, پکڑ ہو جائے گی, زمین آسمان کا کہاں فرق ہے, فرق کوئی بتا ہی نہیں سکتا. ہمیں تو نقل کرنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکرا کر بات کرنا ہے، سو آئے سو سے مسکرا کر بات کرنا ہے. تو فرمایا کہ اے میرے سردار بلال بھلا بتلائیے، سرداران قریش میں ایسے معزز خاندان کا فرد، نبی کا پیارا وزیر، ایک حبشی غلام کو سید سیدی کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو وزیر تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ دو وزیر تھے جن سے بارہ بارہ بجے رات تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشورے لیتے تھے. کوئی اور صحابی وہاں نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے ایک دن نکل گیا کہ اے بلال تم کالے ہو. فوراً خیال آیا کہ میرے منہ سے یہ کیا نکل گیا. ایک بات بتا دوں کہ جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں نا، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرما دیتے ہیں، ان کو اپنی خطاؤں کا احساس ہو جاتا ہے. یہ احساس ہونا علامت ہے یہ شخص اللہ کے یہاں مقبول ہے. لہذا فوراً احساس ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ گئے. فرمایا کہ بلال عمر زمین پر لیٹ گیا ہے، تم اپنے پاؤں سے عمر کے جسم پر چلو تاکہ قیامت کے دن عمر کی خطا معاف ہو جائے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چلے. فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی کے پیارے اور خسر ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امت کی ماں ہے، بھلا ایسے معزز کے جسم پر میں پاؤں رکھ سکتا ہوں؟ بس میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. اب آگے جملہ سنیں حضرت والا کا، یہ حضرت کا جملہ ہے آگے والا. بس میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا کام بنا گئے نا، حضرت خلافت کے بعد امیر المومنین بننے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے فرمایا کہ اے معاذ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن لیا کہ کتنے بڑی شخصیت ہے یہ. اے معاذ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں منافقوں کے نام لکھائے تھے اور فرمایا تھا کسی کو بتانا نہیں، تو مجھے بھی نام نہ بتائیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس فہرست میں عمر کا نام ہے یا نہیں ہے. اتنی بڑی شخصیت اور سرٹیفکیٹ قرآن پاک کا آیا ہوا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اور جو دس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، ان میں ان کا نام. اب پوچھ رہے ہیں میرا نام تو اس میں نہیں لکھا ہوا. خلافت کے زمانے میں ایک دن خیال آیا کہ اے عمر، تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یہ محض وسوسہ تھا، تکبر نہیں تھا، صرف خیال آ گیا تھا. فوراً ایک مشک اٹھائی، پانی بھر کر کندھے پر لادا. مشک ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا، چمڑے کا ایک پانی بھرنے کا ہوتا ہے، جس آپ اس طرح سمجھ لیں 20 لیٹر کا کین، مشک میں تو اس سے بھی زیادہ آتا ہے. فوراً ایک مشک اٹھائی، پانی بھر کر کندھے پر لادا اور ایک غریب مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھولو اور پردہ کرا لو، عمر پانی بھرنے آیا ہے. یہ کون ہے؟ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، سلطنت ہاتھ میں ہے. انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ نفس کو مٹانے کے لیے. بزرگوں نے اپنے نفس کو اسی طرح مٹایا ہے. غصے کے بارے میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے بندوں کی نشانی یہی ہے، اگر خطا ہو جاتی ہے تو فوراً معافی مانگتے ہیں، استغفار اور توبہ میں دیر نہیں کرتے. کیونکہ جب کافروں کو بھی استغفار مفید ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہ ہوگا. کافر لوگ طواف کی حالت میں کہتے تھے غفرانک، اے خدا ہم کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت کافروں کے لیے نازل فرمائی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کافروں میں زندہ ہیں اس وقت تک میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. اور دوسری آیت یہ کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. بیان القرآن کی تفسیر میں حضرت مجدد نے فرمایا کہ اللہ نے کافروں کو جو بشارت دی ہے وہ دنیا کے لیے ہے، کہ اگر کافر بھی استغفار کرتا رہے تو دنیا میں اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا بوجہ ایمان نہ لانے کے. محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی جب استغفار کافروں کو بھی نفع دے رہا ہے اور ان کو دنیا کے عذاب سے بچا رہا ہے تو مسلمانوں کو کیوں نفع نہ دے گا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشکات کی شرح مرقات جلد 5 کتاب الاستغفار میں نقل فرمایا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اے تابعین، سن لو، قیامت تک کے لیے سن لو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچانے کے دو امان نازل فرمائے، تو عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ تم سے اٹھ گیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور دوسرا باقی یعنی استغفار، اگر تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، گریہ وزاری کرتے رہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ عذاب سے بچ جاؤ گے. جس سے بھی کوئی خطا ہو جائے، دو رکعت توبہ پڑھ کر اللہ سے رو لو، استغفار کر لو، جہاں جہاں آنسو لگ جائیں گے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ جب ایک جز کو جنت میں داخل کر لیں تو پورا جسم ہی جنت میں داخل کر دیں گے. ان کے کرم سے یہ بعید ہے کہ چہرہ تو جنت میں داخل کر دیں اور باقی جسم دوزخ میں ڈال دیں. بس اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. لہذا جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو بندوں سے معاف کرائیں. یہ نہیں کہ کسی کا مال مار لیا اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اس وقت محض زبانی توبہ سے معافی نہیں ہوگی جب تک اس کا مال واپس نہ کریں گے. جب اس کا مال اس کو دے دیں گے تب معافی ہوگی. اسی طرح غصے میں کسی پر زبان یا ہاتھ سے زیادتی ہو گئی ہو تو ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیں، چاہے حضرت نے فرمایا بیوی ہو. اس طرح غصے میں، اور پھر جو عرض کیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، تو ہدیہ بھی دے دیں. صرف بیوی نہیں، جس جس کو ستایا ہو، حضرت نے فرمایا چاہے مسواک دے دو، چاہے چائے کی پیالی پلا دو. اور فرمایا کہ ورنہ قیامت کے دن جس طرح ہو اس کو راضی کر لیں، ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا. اور ہر وقت ہوشیار رہے کہ کہیں غصہ مجھ پر نہ چڑھ جائے. اور غصے کو استعمال کرنا ہے تو اپنے نفس پر کیجئے. جب دل کسی عورت کو دیکھنے کو چاہے، نامحرم کو، اس وقت اس غصے کو اپنے آنکھوں پر استعمال کیجئے. نفس سے کہیے کہ ہرگز نہیں دیکھوں گا، چاہے تو مر جائے. اللہ کی محبت میں اتنا ارادہ تو کر لو کہ نہ دیکھنے سے چاہے میری جان چلی جائے نہیں دیکھوں گا، گناہ نہیں کروں گا چاہے جان رہے یا نہ رہے. اس غصے کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اپنے نفس پر استعمال کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور بزرگان دین سے مشورہ کر لیجئے کہ غصہ کہاں استعمال کرنا ہے. اور آخر میں بس یہی عرض کرتا ہوں کہ نفس کی اصلاح کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق قائم کر لیجئے، اس کو اپنے حالات کی اطلاع اور اس کے مشوروں کی اتباع شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے. پھر آپ بزبان حال کہیں گے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. بس اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جو کچھ عرض کیا اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. حضرت دعا کر رہے ہیں کہ میری زبان کو جس نے آپ کی دیوی توفیق سے آپ کی باتیں سنائی ہیں، اور میرے دوستوں کے کانوں کو جنہوں نے محبت سے آپ کی باتوں کو سنا ہے، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں کو جو گھر کے اندر آواز کو سنتی ہیں، سب کو اپنا پیارا بنا لیجئے، اپنا محبوب بنا لیجئے، اور قبول فرما لیجئے. آپ کریم ہیں، جب زبان اور کان قبول کر لیں گے تو سارا ہی جسم قبول فرما لیں گے. اور ہمارے دلوں کو بھی قبول فرمائیے، ہمارے روحوں کو بھی قبول فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے. ہم سب کو ولی بنا دیجئے، ولی اللہ بنا دیجئے. ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے. ہم سب کو تزکیہ نصیب فرما دیجئے، اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے. اللہ ہر قسم کی بلا اور پریشانی سے، اور ہر قسم کی بری بری بیماریوں سے، ہر قسم کی فکر اور غم کی باتوں سے اور دکھ سے اللہ ہم سب کو امن اور عافیت نصیب فرمائیے. اور ہر وقت اپنی رضا کی حیات نصیب فرمائیے اور اپنی رحمت سے اور غم اور پریشانی سے بچائیے. یا اللہ اطمینان کی زندگی حیات طیبہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اللہ, جس کے لیے آپ نے اسی طرح سے اعلان فرمایا کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں, اور جو استغنا کرے گا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیاز اور مستغنی ہے جس پر حج فرض ہو جائے اس کے لیے ہو رہا ہے. دعا کیجئے کہ جن لوگوں نے حج کی درخواستیں دی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آسانی سے حج نصیب فرمائے, حج مقبول نصیب فرمائے, مشکلات رفع ہو جائیں, جنہوں نے حکومت سے اجازت مانگی ان کو اجازت مل جائے, آرام اور عافیت کے ساتھ حج مبرور نصیب فرمائے, اور جنہوں نے سستی یا مشغولی سے حج فرض ادا نہیں کیا اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا اللہ اتنی سخت وعید فرمائی کہ جو سستی کی وجہ سے حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, اتنی سخت وعید ہے. اے اللہ, جن پر حج فرض ہے ان کو اپنی رحمت سے جلد حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کتاب کے آخر میں چار صفات ہیں اور علاج کبر میں پانچ صفات. اتنا آسان ہے آج کل موبائل میں رکھنا, یہ اچھے دینی فائدے لیں نا, کہ انشاءاللہ تعالی موقع پہ کبھی کبھی پڑھیں گے تو پورا کتاب, پھر کچھ عرصے کے بعد بھی پڑھ لیں تو کوئی نہیں, بس حضرت والا کے مناجات کے اشعار جو اس کتاب میں لکھے ہیں وہ پڑھ کر ختم کرتا ہوں آج کی مجلس. خدا وندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے, خدا وندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے, کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا, میں کب تک نفس و دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا, میں کب تک نفس و دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا, تو کر لے ایسے ناکارہ کو پھر بارے دیگر اپنا, میں کب تک نفس و دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا, تو کر لے ایسے ناکارہ کو پھر بارے دیگر اپنا, چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو, چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو, تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا. پھر فرمایا کہ دیوانہ زنجیر شریعت, کس قدر مسرور ہیں اللہ والے ذکر سے, کس قدر مسرور ہیں اللہ والے ذکر سے, کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں قندیدہ نہیں, نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفیں, مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے دل میں اتار دے اور ہم سب کو جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے. لو بھائی, دڑوں میں جہاں سے میں بھی آئے نا, وہاں 65 لوگوں نے مجلس سنی ہے, وہاں خواتین الگ سنتی ہیں نیچے بھی یہاں بھی, اور کبھی اکمال میاں کے گھر پر بھی اللہ, اور یہاں سے چار ممالک میں 119 جگہ بیان سنا گیا ماشاءاللہ. اللہ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائے, اور سب یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت والا کی آہ و فغاں اور درد دل کو ایک حضرت کی آہ باقی نہ رہے, پورے دنیا میں اللہ پھیلائے اس کا, اللہ نشر و اشاعت کا اور پھیلانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے مجھے اور آپ سب کو جو موجود ہے موجود نہیں, جو خواتین موجود ہے موجود نہیں, اور ہم سب کی اولاد اور قیامت تک کی ذریات کو اللہ تعالیٰ اس نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائے, حضرت کی آہ و فغاں کے نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائے, غیب سے اللہ خزانے برسائے, اور اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے جلد از جلد اللہ ہمیں اس کام کے لیے چن لے بغیر استحقاق کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین 15 منٹ کے بعد نکلیں گی, بچوں کو ٹافیاں دے دیں, اور ہر قسم کی تصویر کھینچنا حرام ہے, اور موبائل میں جب بھی ٹیپ کرنا ہو تو نیچے رکھا کریں آئندہ کے لیے بھی, اور اگر کوئی اوپر کرے تو پیار سے کہہ دیں گے نیچے ٹیپ کریں آواز آئے گی, اگر آواز میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.